ناتے رسول ورنہ چاندن کا مانا سکتا ہوں میں کچھ نہیں کرنا دیتا
مجربا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سماعتنا الله رجب منور کے مبارک موقع پر یہ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام کیا جا رہا ہے. ہم سب کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان مولانا مفتی طارق مسعود صاحب اللہ تعالیٰ کو زندگی سے آگے نصیب فرمائے اور اضافہ کر کے رب فرمائے. آج کے ہمارے مہمان خصوصی وہ ہیں اور آج سارا انہی کے لیے ہے, اس کے اندر اور کسی کا بیان نہیں. پروگرام یہ کہ جائے گا کہ اختیار ہوگی, نعت شریف ہوگی اور اس کے بعد تھوڑا سا شکریہ ادا کریں گے. تو میں سب سے پہلے آج کے پروگرام میں حضرت مفتی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں تشریف لا کر ہم سب کو انشاءاللہ اپنے موبائل سے آپ سے بات کروائیں گے. آپ کا بہت شکریہ. خیر مقدم کرتا ہوں اپنی طرف سے, جامع اسلامی کی طرف سے, جامع اسلامی تمام علاقے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو ہم سب کے لیے مبارک کروں.
مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں.
الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم. حضرت مولانا آصف قاسمی صاحب مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پڑپوتے ہیں, بہت بڑی نسبت ہے جی, اللہ بہت جزائے خیر دے آپ کو. تو میں تو ہول سیل میں شکریہ ادا کروں گا سب کا. تو انہوں نے مجھے دعوت دی, بہت شکریہ. میں نے ادارہ بھی دیکھا, بہت اچھا ادارہ ہے, اللہ تعالیٰ اور دین کی خدمت لے. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج مجھے حکم دیا گیا کہ سیرت کے عنوان سے میں کچھ بات کروں. میرا دل میں ارادہ کسی اور ٹاپک پر تھا, لیکن اب ارادہ میں نے ابھی بیٹھے بیٹھے چینج کیا ہے, کچھ سیرت سے متعلق ہی میں آج آپ کے سامنے بات کروں گا. دیکھیں, ہمیں اللہ تعالیٰ کا جو تعارف کروایا نا, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, میرا بیان ذرا ٹیکنیکل قسم کے ہوتے ہیں تھوڑے سے, کیونکہ چائے والا لطیفہ شاید آپ لوگوں نے پتہ نہیں سنا ہے کہ نہیں سنا ہے. وہ کراچی میں نے کہا تھا نا, چائے ہی خاندانی ہوتی ہے. تھوڑا فریش بھی ہو جائیں گے آپ لوگ, چائے پینے سے اتنا فریش نہیں ہوں گے جتنا اس لطیفے سے ہو جائیں گے آپ لوگ. تو کراچی میں ایک ہی ٹائٹ چیز ہے, چائے, اور اسی سے کراچی والوں کی کھوپڑی کام کرتی ہے. تو میں اکثر ایک چٹکلا سناتا ہوں, بہت سارے لوگ نئے ہیں وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے, ایک پنجاب کے بھی پنجاب والے بیٹھے ہوں تو پیش کی معذرت, ٹھیک ہے نا. तो और एक कराची वाला बैठा हुआ था, तो कराची वाले से सामान उठ नहीं रहा था, तो जब सामान उठाने लगता है पंजाब वाला आता, उठा के ऐसे रख देता और कहते हैं चाय वो लस्सी पिया करो लस्सी। तो कराची वाला बेचारा मेरी तरह वो ठिठर जाता, यार जाहिर है ऐसे डोले शोले तो कराची वालों के नहीं होते। फिर कराची वाले को कोई वेट उठाना पड़ा तो पंजाब वाला आया, ऐसे उठा के ऊपर बर्फ पे रखा और बोला लस्सी पिया करो लस्सी। जब तीन चार दफा तबीयत से बेइज्जती हो गई ना, तो फिर कराची वाले को शरारत सूझी, उसने ऐसे फेक एक एक्टिंग की कि वेट उठा के ना वो नहीं होती जंजीर जो खींचते हैं ट्रेन की, वो खींचते हैं तो ट्रेन रुक जाती, उठा के ऐसे कोशिश की उस पर लटकाने की और ये शो किया जैसे लटक नहीं रहा मुझसे। पंजाब वाले ने ऐसे उठाया ऐसे लटकाया लस्सी पिया करो लस्सी, वो ट्रेन रुक गई। गार्ड आया बोला जुर्माना तो भाई, उन्होंने कहा भाई इसने लटकाया, जुर्माना लिया तो कराची वाले ने कहा चाय पिया करो चाय। तो बहुत सारे मसले, वैसे चाय सेहत के लिए नुकसानदेह चीज है, कोई फायदेमंद चीज नहीं है, इसको चुटकला ही समझे। खैर मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे भाई के सीरत के उन्मान से चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करूंगा मैं। देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे बड़ा हम पर एहसान है ना, आपने इंट्रोडक्शन करवाया खालिक का, इस कायनात को किसी ने बनाया है कि नहीं बनाया, बनाने वाला कौन है, वो हमसे क्या चाहता है। देखो मैं एक टॉपिक को बहुत दफा दोहराता हूं, बाज लोग बोर होने लगते हैं, मुफ्ती साहब इसी टॉपिक को रिपीट करते रहते हैं, लेकिन जो बात हमारे लिए जरूरी है ना उसको बार बार रिपीट किया जाएगा। कुछ चीजें नॉलेज के लिए बयान की जाती हैं, वो बार बार रिपीट नहीं की जाती, कुछ चीजें होती हैं दिमाग में उतारने के लिए बयान की जाती हैं, वो जब तक बार बार रिपीट नहीं होंगी ना तो वो दिमाग में उतरेंगी नहीं। आप लोग माशाल्लाह कनाडा में खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, यहां आप लोग अल्लाह को भूलेंगे, क्योंकि पेट भरे हुए में अल्लाह को याद रखना बहुत मुश्किल काम होता है। यहां खड्डे नहीं है, कराची में मैंने एक इंटरव्यू दिया था पॉडकास्ट में, उसमें मैंने बताया था कि कराची में खड्डे ज्यादा हैं, रोड कम रह गई है, कहीं रोडों में थोड़े थोड़ी, कहीं खड्डों में हमें थोड़ी थोड़ी सी सड़क नजर आती है। और एक सास जिंदा हो गई थी, ये भी मैंने वाक्य सुनाया था, ये सच्चा वाक्य है, हमारे दोस्त की सास जिंदा हुई है खड्डों में। कोई और जिंदा हो जाता चलो यार ठीक है यार, आप खुद सोचो के बाप जिंदा हो जाता, माँ जिंदा हो जाती, सास खड्डे की वजह से जिंदा हुई है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अल्लाह का शुक्र अदा करूं या इसको आजमाइश समझूं मैं, तो बाकायदा तंबू लगा के ना लोग बैठे हुए थे बाहर कि जनाजा आ रहा है, वो खड्डे में बोले वो सत्ता हुआ था, डॉक्टर भी समझे कि शायद इंतकाल हो गया। तो हमें जो है यहां आप लोगों को कोई, मैं अभी इतनी दूर से सफर करके आया, कोई खड्डा मड्डा नजर नहीं आया, बिल्कुल सुकून की जिंदगी, गर्दो हुबार नहीं, कोई मिट्टी आलूगी और इस टाइप की टेंशन नहीं है, इलाज विलाज भी सुना है फ्री में ही हो जाता है, तो बहुत सारी सहूलतें हैं आपको। तो देखो जब इंसान का पेट भरा हुआ होता है तो वो सब चीजें याद रखता है, भूलता किसको है, बनाने वाले। मैंने गरीबों के यहां देखा है माँ बाप को याद रखते हैं, मालदारों में माँ बाप को याद रखना मुश्किल होता है, मालदार बच्चों के लिए, गरीब बच्चे अब माँ बाप को याद रख लेते हैं, बहुत से मालदार भी रखते हैं, मेजोरिटी की बात कर रहा हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में दौलतमंद लोग कम होंगे, गरीब लोग जन्नत में ज्यादा होंगे। यहां आपने कनाडा में दौलत के फजाइल तो बहुत सुने होंगे, गुर्बत के नहीं सुने होंगे आपने, तो मैं कुछ गरीब बनाना नहीं चाहता मैं आपको, शरीयत में पैसा कमाने का हुक्म है, अल्मुमिनुल कवीयु अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह को ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से ज्यादा महबूब है। तो ताकत इकोनॉमिकली भी होती है, जिस्मानी भी होती है, किसी भी लिहाज से आप पावरफुल हैं तो आप अल्लाह का ज्यादा कुर्ब हासिल कर सकते हैं, उसकी बहुत सारे दलाइल हैं, बहुत सारी वजूहात हैं। तो शरीयत कभी भी नहीं चाहती कि आप गरीब बने अपनी मर्जी से, शरीयत कभी भी नहीं चाहती आप कमजोर बने अपनी मर्जी से, शरीयत आपको मजबूत देखना चाहती है, स्ट्रांग देखना चाहती है, सेहत के लिहाज से भी। तो लेकिन ये एक हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ग्राउंड रियलिटी इस लिहाज से कि हम देखते हैं कि नाफरम दौलतमंद लोगों में अय्याशी का उनसर ज्यादा होता है, अल्लाह को भूलने का उनसर। मेरे साथ साथ सेंटेंस आपने कंप्लीट करना है, ठीक है ना, दौलतमंद आदमी में अल्लाह को भूलने का मादा ज्यादा होता है, गरीब अल्लाह को याद रखता है, कम लोग हैं गरीबों में भी, बहुत बड़े बड़े फिल्में पाई जाती हैं, लेकिन बहरहाल दौलत जब आती है तो अल्लाह को इंसान भूलता है। तो अल्लाह को याद रखना मुश्किल काम है, جس آسائشوں میں آپ یہاں رہ رہے ہو. تو ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے بھائی, یہ اللہ کیا ہے, خدا کیا ہے, خدا ہم سے کیا چاہتا ہے, چھوڑو یار لائف کو انجوائے کرو. تو کبھی سوال دماغ میں آتا بھی ہے تو اس کا جواب نہیں ملتا. بہت دفعہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا میسنجر بنا کے دنیا میں بھیجا ہے, میسنجر آف گاڈ. اب اللہ کے ذمہ دو کام تھے, ایک اپنا تعارف کروانا, وہ اللہ نے کس کے ذریعے کروایا, یہ چیز ہمیں سائنسدان نہیں بتا سکتے, ہم ہر چیز سائنسدانوں سے پوچھتے ہیں. سائنس دیکھو کچھ چیزوں میں ہمیں گائیڈ کر سکتی ہے, ہر چیز میں سائنس ہمیں گائیڈ نہیں کر سکتی. آپ آدم علیہ السلام کی ہسٹری پوچھنا شروع کر دیں تو بھائی اس وقت تو تاریخ دان تھے ہی نہیں, وہ کیسے بتائیں گے آدم کو کیسے پیدا کیا ہم نے, آدم دنیا میں کیسے آئے اور انسان کے آنے کا مقصد کیا ہے. یہ سائنس کے ٹاپک نہیں ہے, کیونکہ جب آپ مادہ پرستی میں آتے ہو نا تو آپ مذہب سے نکلنے کی کوشش کرتے ہو. مذہب سے نکلنے کا مطلب کیا ہے, آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف کرتے ہو. اور آپ وہ لوگ جو مادی علم رکھتے ہیں آپ صرف انہی کو فوکس کرتے ہو. یہاں آپ کی نظر میں ڈاکٹروں کی ویلیو ہوگی, یہاں آپ کی نظر میں سائنٹسٹ کی ویلیو ہوگی, یہاں آپ کی نظر میں آپ کہو گے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کینیڈا جیسا مدینہ نہیں بنایا تھا, اتنی آسائشیں نہیں تھی مدینہ میں جو یہاں کینیڈا میں. آج میں نیاگرا فال گیا تو میں لوگ جو ہے نا, میں نے جب لائیو ہوا تو لوگ کچھ سبحان اللہ کہہ رہے, واہ واہ واہ. کسی نے کہا بھائی یہ تو کینیڈا کی گورنمنٹ کا کمال ہے جو انہوں نے ایسی فال بنائی ہے, تو سبحان اللہ کیوں کہہ رہے ہو. بھائی جان یہ نیاگرا فال اللہ نے بنائی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ آبشاریں کس نے بنائی ہیں, جب کینیڈا دریافت بھی نہیں ہوا تھا اس وقت بھی یہ آبشار تھی. ہاں کینیڈین گورنمنٹ نے اس کو تھوڑا سا مینج کیا, آرگنائز کیا, بہت تمیز سے اس کو لوگوں کی باڑ واڑ لگا دی, ورنہ پھسل بھی جاتے لوگ. تو ہماری گورنمنٹ شاید نہ کر پاتی ایسا. میں نے تو کہا یہاں لوگوں سے, یار تھوڑی لائنیں انڈا موڑ کی طرف بچھا دو یار, یہاں سے پانی اتنا یہاں پہ ضائع ہو رہا ہے سارا یار. ہم وہاں پانی کو نل کا کھولو, ہوا ملتی ہے ہمیں, پانی نہیں ملتا, سارا پانی یہ لوگ اتنا ضائع ہو رہا ہے یہاں پہ پانی, تو تھوڑا سا دے دو یہاں سے, بات کرو گورنمنٹ سے. خیر تو یہ بہت ساری چیزیں میرے بھائی ہمیں سائنسدان نہیں بتائیں گے. اللہ اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا, خدا نے, وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. یہ سائنس کا ٹاپک کمپلیٹ کرنا ہے آپ نے جملہ, یہ تاریخ دانوں کا ٹاپک نہیں ہے. یہ بات سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. ہم ہر چیز آج کے ماہرین سے پوچھ رہے ہیں, امریکہ والوں سے پوچھ رہے ہیں, کینیڈا والوں سے پوچھ رہے ہیں, جاپان والوں سے پوچھ رہے ہیں. بھائی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے نا یہ وہ بتائے گا ہمیں. دیکھو میں آپ سے ایک مثال دیتا ہوں, آپ یہاں کسی کمپنی کے تھرو آئے, انڈیا یا پاکستان سے آپ کو کسی کمپنی نے یہاں بھیجا, یہاں آ کے آپ سائنسدانوں سے پوچھ رہے ہو میں کس سلسلے میں یہاں حاضر ہوں, بے وقوفی والی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی. ہر آدمی کہے گا بھائی تمہیں جس نے بھیجا ہے تو مجھ سے پوچھو یار تمہیں کیوں بھیجا ہے, یہاں ابا نے بھیجا ہے تو ابا سے پوچھو, ابا بتائیں گے میں نے پڑھنے کے لیے آپ کو بھیجا ہے یا کمانے کے لیے آپ کو بھیجا ہے. بیگم نے بھیجا ہے اور آپ یہاں کے دوسری شادی کر رہے ہو تو بیگم کہے گی نا خرچہ میں اٹھا رہی ہوں, سسرال نے آپ کو خرچہ دیا ہے, تو آپ کس سلسلے میں یہاں حاضر ہوئے آپ. تو وہ پھر ہم دوسری جاتی پہ الگ چھاؤں میں یہاں تو انڈا موڑ پہ بیٹھ کے انشاءاللہ بات کریں گے. ہم یہاں سے تھوڑا سا شریف بناواؤں یہاں پہ میں, تھوڑا سا تو انلیگل ہے نا یہاں, تو میں تھوڑا شرافت کا مظاہرہ کرتا ہوں یہاں پہ. وہ کبھی چھاؤں میں انڈا موڑ آئے خوشبو لگا کے تو انشاءاللہ پھر ہم اس پہ الگ سے ایک اور پیکج بھی ہمارے پاس اس بارے میں. تو یہ بات دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی جو کام کرتا ہے تو کام کرنے والے سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا. کوئی بائک بنائی جاتی ہے تو جو میکینک ہیں یا جو بھی انجینئرز ہیں میکینک ہیں جنہوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیوں کیا ہے. تو آج انسان کے دماغ میں یہ غلط چیز شیطان نے ڈال دی ہے کہ ہر چیز کا جواب آج کل کے پڑھے لکھے اسکالرز کے پاس ہے. نا 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 نا, ہر چیز کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. تو یہ دنیا میں بہت بڑے سوالات ہیں کچھ. تو دیکھو جس ذات نے اس کائنات کو بنایا ہے نا, جس ذات نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ چاہتا تھا کہ میں بتاؤں لوگوں کو, انسانوں کو بتاؤں کہ میں نے اس کائنات کو کیوں بنایا ہے. وہ چاہتا تھا کہ میں بتاؤں کہ میں انسانوں سے کیا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے اللہ ڈائریکٹ ہم سے ہر ایک شخص سے رابطہ کرتا, خوابوں میں آ کے ہمیں بتاتا. اللہ کہتے ہیں کہ نہ نہ نہ, ما کانا لبشرین ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. اللہ کہتے ہیں انسان کی یہ طاقت نہیں ہے کہ ہر شخص ڈائریکٹ مجھ سے ہم کلام ہو، میں خدا ہوں، میں گاڈ ہوں، میں اللہ ہوں، میں انسانوں سے کیا چاہتا ہوں، میری عادت یہ ہے کہ اس کے لیے میں کسی انسان کی سلیکشن کرتا ہوں، اس کو اپنا میسنجر بناتا ہوں، اس کو پیغمبر بناتا ہوں، پھر وہ میرا پیغام انسانوں تک پہنچاتا ہے. بات سمجھ میں آئی یہاں تک؟ تو اللہ کے ذمے، اللہ نے جو اپنے ذمے کام لیا ہے نا، ایک یہ کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ اپنا پیغام ہم تک پہنچائے تاکہ ہمیں پتا چلے کن اصولوں کے تحت ہم نے زندگی گزارنی ہے، کن چیزوں کو کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے. اس کے لیے اللہ کیا کرتا ہے؟ انسانوں کی سلیکشن. پھر اللہ کے ذمے دوسرا کام یہ ہے جو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، وہ یہ کہ جس انسان کو اللہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے سلیکٹ کرتا ہے، اللہ کے ذمے ہے کہ دلائل کے انبار لگا کر یہ ثابت کر دے کہ یہ واقعی میسنجر ہے، یہ جھوٹ میری طرف جھوٹ کی نسبت نہیں کر رہا ہے. تو اللہ نے یہ دونوں کام کیے. اللہ نے آدم علیہ السلام پہلا انسان جو ہے نا وہ پیغمبر ہے. وجہ اس کی ہے کہ اگر پہلا انسان میسنجر آف گاڈ نہیں ہوتا تو اس تک خدا کا پیغام پہنچانے والا کوئی نہیں ہوتا. وہ کہہ سکتا تھا مجھے خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، میں نیوٹن سے تو نہیں پوچھوں گا نا، وہ تو خدا سے پوچھوں گا، تو خدا تو براہ راست بات کرتا نہیں ہم سے، اور نہ اس نے کسی کو اپنا میسنجر بنایا ہے. تو میں پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے زندگی گزاروں گا. پھر میں کیسے زندگی گزاروں گا؟ میری مرضی، کیونکہ میرے پاس خدا کی طرف سے کوئی گائیڈنس نہیں ہے، لہذا میری مرضی، میں جو مرضی کروں. میں خود اخلاقیات کو متعین کروں گا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. آپ بتاؤ، جب انسانوں کے حوالے ہم کر دیں کہ اچھے اور برے کا کرائیٹیریا آپ خود متعین کرو، تو انسان مفاد پرست ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مجھے بتاؤ، اللہ نہ کرے میں اگر شراب کا عادی ہوں اور مجھے پتا ہے میرے بس کا نہیں ہے شراب چھوڑنا، میں کبھی شراب کو اخلاقی طور پر برا کہوں گا کیا؟ اگر ہم انسانوں کے حوالے کر دیں نا کہ انسان بتائے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تو انسان میں دو عدد فالٹ ہیں. ایک فالٹ یہ ہے کہ انسان کی عقل محدود ہے، لا محدود نہیں ہے. انسان کی عقل میں غلطیوں کا امکان زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. بہت دفعہ انسان کی عقل غلطی کرتی ہے. وجہ کیا ہے؟ ایک حد تک آپ سوچ سکتے ہیں، انسان کو اللہ نے جتنی طاقتیں دی ہیں، مجھے بتاؤ لامحدود ہیں یا محدود ہیں؟ آپ وزن اٹھا سکتے ہو ایک حد تک، زیادہ اٹھاؤ گے آپ کا بازو ٹوٹ جائے گا. آپ ایک حد تک چل سکتے ہو، اس سے زیادہ آپ چل بولو ادھر میری طرف، میں آیا ہوں آپ سے بات چیت کے لیے، وہاں کیا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بھائی؟ یہاں کو جو ہے نا جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کو روکو. بیان کے دوران جب بھی کوئی ایسی محرام میں کچھ ہو رہا تو سب ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید کوئی نئے مولانا صاحب آئے ہیں بیان کے لیے، تو اس سے بیان کنٹینیو نہیں رہتا. تو آپ جو ہے دیکھو، دماغ کی کھوپڑی سے بات نکل گئی، میری دماغ ایک طرف چل رہا ہوتا ہے پھر وہ ذرا سے دائیں بائیں ہونا تو وہ گڑبڑ ہوتی ہے. ہاں میں یہ کر رہا تھا، آپ چلتے رہو ایک وقت کے بعد تھک جاؤ گے، ظاہر ہے. شادیاں بھی کتنی کر لو گے، چار سے زیادہ، اس کے بعد تھک جاؤ گے نا. آپ بولو گے بس بھائی سے چار ہی شادیاں میں نہیں ٹھیکے، میں نہیں ٹھیکے لیا ہوا ہے کیا؟ تو اس پہ بڑے لطیفے ہیں، بس کبھی انڈا موڑائیں گے نا خوشبو لگا کے. بہت سارے لطیفے ممبر پہ سنانے کے نہیں ہوتے. تو ایک بہت ہی باریک سا لڑکا نا میرے پاس آیا کہ مجھے میں چار کروں گا. میں نے کہا آپ کے پاس بیلنس نہیں ہے. میں نے کہا آپ کے پاس بیلنس نہیں. خیر، تو انسان کی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، کوئی بھی صلاحیت لامحدود نہیں ہے. تو عقل بھی تو ایک طاقت ہے نا انسان کی بھائی، کیا وہ لامحدود سوچ سکتی ہے کیا؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسانیت کو انسان کی عقل کی بھیٹ چڑھا دیا جائے؟ ایک گڑبڑ تو یہ. دوسری بات یہ کہ انسان جب عقل سے سوچتا ہے تو اکثر اپنی خواہشات سے مغلوب ہو کے سوچتا ہے. آپ کو پتا نہیں ہے جتنے چرسی جتنے ہیروئنسی دنیا میں پائے جاتے ہیں، کیا انہوں نے اپنی عقل استعمال نہیں کی تھی ہیروئن پینے سے پہلے، نشہ کرنے سے پہلے کی تھی استعمال، ان کو پتا تھا کہ یہ غلط کر رہے ہیں، ہم صحت کو نقصان ہوگا، لیکن عقل نے ان سے کہا کہ بھائی سب پیتے ہیں، ہم بھی کیا کر لیں، ہم بھی پی لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں علاج کر لیں گے، تھوڑا سوٹا لگا کے دیکھو تو صحیح، جتنے ہیروئنچی جن سے میں نے انٹرویو لیا ہے نا، وہ سارے ایسے ہی ہیروئنچی بنے ہیں کہ یار دو چار دفعہ ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے، ان کو بھائی عقل سے کام لو، کتنے لوگوں نے دو چار دفعہ ٹرائی کیے اس کے بعد عادت پڑی ہے اس کی، لیکن ان کی عقل ان کو غلط گائیڈ کرتی ہے کہ بھائی ٹرائی کر کے دیکھ لو، بعد میں ہم اس کو چھوڑ دیں گے، پتا تو چلے کیا ہی ہے، خودکشی کرنے والا عقل ہی استعمال کر رہا ہوتا ہے، وہ اوپر سے چھلانگ لگا کے گرتا ہے کہ میرے سارے غم اس طریقے سے ختم ہو جائیں گے، وہ بھائی زندگی سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے کیا، لیکن وہ عقل کا غلط استعمال کرتا ہے اور اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے غموں سے بچنے کے لیے، حالانکہ غموں سے بچنے کے اور بیسیوں طریقے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں جس سے آپ ٹینشن لیس زندگی گزار سکتے ہیں، جتنے دنیا میں غلط کام ہو رہے ہیں یا غلط قوانین بن رہے ہیں ان تمام کے پیچھے کہیں نہ کہیں عقل کا غلط استعمال ہوا ہے، تو پتہ یہ چلا میرے بھائی کہ عقل کبھی صحیح استعمال ہوتی ہے اور کبھی غلط، تو انسان کی انسانیت کو کیا انسانوں کی عقل کی بھیج چڑھایا جا سکتا ہے کیا؟ عقل ایک حد تک تو آپ کو گائیڈ کرتی ہے، میں کوئی آپ کو بے عقلہ بنانے کے لیے نہیں آیا کہ آج سے آپ کہیں چلو مفتی صاحب نے کہا اب ہم عقل استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، لیکن پہلا انسان اللہ نے پیغمبر بنایا ہے تاکہ ایک انسان بھی دنیا میں ایسا نہ ہو جو یہ کہے کہ میں اپنی عقل سے فیصلہ کروں گا، نہ نہ نہ، آپ کو گائیڈنس کہاں سے لینی ہے؟ اللہ سے، یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خدائی ہدایت کے بغیر انسان انسان کا بچہ نہیں بن سکتا، اب بڑے بڑے عقل مند الٹے الٹے کام کریں گے، کر رہے ہیں، کریں گے کیا، اس لیے اللہ نے سب سے پہلا انسان پیغمبر بنایا ہے، ڈارون نے تو بیچارے نے ساری ایسی کی تیسی کر دی نا، اس نے تو بندر سے ہمارا سارا، میں بھی افریقہ سے ہو کے آ رہا ہوں یہاں پہ، میں نے بہت بندر دیکھے جنگل میں زیمبیا میں نا، میں بہت بندر دیکھے، میں نے کہا کوئی ایسا بندر دکھا دو جو انسان بننے کے پروسیس سے گزر رہا ہو، جو تھوڑا سا وسیم بھائی بن گیا ہو، تھوڑا سا بندر ہو، تو کوئی تو ہو نا، کہ بھائی چونکہ بندر سے جب انسان انسان بنا ہے تو ایک دم سے تو نہیں بن گیا نا، ڈارون بھی یہی کہہ کے گیا ہے کہ بھائی بندر سے تھوڑا سا پہلے بنا ہوگا، پھر ہزاروں کروڑوں سال میں تھوڑا سا تھوڑا سا، تو یہ بیچ کی نسلیں اچانک مارکیٹ سے شارٹ کی ہو گئی ہیں، کیا خیال ہے بھائی، تو یہ ڈارون نے بھی عقل استعمال کی ہے، کتنی غلط استعمال کی، آپ دیکھو کیسی بے عقلی کی باتیں کر کے چلا گیا بھائی، بالکل سینس لیس بات ہے، آنکھ کیسے بن گئی خود بخود، یہ ڈیجیٹل کیمرے کی میں اکثر مثال دیتا ہوں، سائنسدان یہ کہتے ہیں، میں نے خود سنا ہے سائنسدان سے، سائنٹسٹ سے، اس کے ماہرین سے، وہ کہتے ہیں یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے ڈیجیٹل کیمرا، جو یہ جو ہماری آنکھ ہے نا ایگزیکٹ یہ ڈیجیٹل کیمرا ہے، یہ ویڈیو بنا رہی ہے، آپ بتاؤ جو کاپی ہے وہ خود بخود بن سکتی ہے؟ کوئی سائنٹسٹ آ کے کہے کروڑوں خربوں سال میں آنکھ خود ڈیزائن ہوئی ہے، نہیں مانو گے، کاپی خود نہیں بن سکتی، جو اوریجنل ہے وہ کیسے بن گئی بھائی خود، تو یہ باتیں پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، پھینکتے رہو پھینکتے رہو پھینکتے رہو، تو ابھی تک یہ ڈارون کے اندر یہ سائنسی حقیقت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ ایک فرضی چیز ہے کہ شاید میں بھی اس طرح ہوا ہو اس طرح ہوا ہو، تو سیدھا سیدھا مان لو یار اللہ نے پیدا کیا ہے، کیا مسئلہ ہے اس میں، آپ کو مان لو کوئی خدا ہے جس نے پیدا کیا ہے، تو اللہ نے پہلا انسان پیغمبر بنایا تاکہ انسانوں پر حجت تمام ہو، انسان یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے کوئی گائیڈنس خدا کی طرف سے نہیں ملی، پہلا انسان ہی اللہ نے آدم بنایا، پیغمبر بنائے، پھر اس کے بعد اللہ نے پیغمبروں کے سلسلے، اور آخر میں اللہ نے اپنے انٹروڈکشن کے لیے، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ جس کو میسنجر بناتے ہیں پیغمبر بناتے ہیں، تو پھر اللہ کے ذمے ہیں یہ ثابت بھی کریں کہ یہ واقعی پیغمبر ہیں، یہ میرا پیغام لے کر تم تک آئے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بول رہے، یہ کس کے ذمے ہیں، بولو بھائی اللہ کے ذمے، اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ثابت کیا کہ یہ میرے میسنجر ہیں، اور اس کی اس زمانے میں دلیل تو بہت آسان ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں، دنیا میں اس وقت عیسیٰ ابن مریم کے نام لیوا یعنی ان کے مذہب کی طرف منسوب لوگ دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، بتاؤ معاذ اللہ نقل کفر, کوئی جھوٹا شخص سوسائٹی میں اس طرح سے پنپ سکتا ہے کہ دنیا میں انسانوں میں میجورٹی اس کو خدا کا پیغمبر مانتی ہو, بلکہ عقیدت میں غلوف کر کے خدا کا بیٹا بنا دیا ہو؟ کسی جھوٹے کو ایسا پروٹوکول مل سکتا ہے جبکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہوں؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بغیر باپ کے اگر کوئی پیدا ہوتا ہے تو لوگ اس پر الزام لگاتے ہیں ولد الزنا ہونے کا, لوگ اس کو فالو نہیں کرتے. لیکن قرآن کہتا ہے میں نے جب عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو میرے ذمے تھا کہ میں یہ لوگوں کے سامنے ثابت کروں کہ یہ ولد الزنا نہیں ہے بلکہ میری قدرت کا ایک نمونہ ہے. کیسے اللہ نے ثابت کیا؟ حضرت مریم علیہ الصلات والسلام کو جب حمل ٹھہرا ہے تو جب ان کے ولادت ہوئی, سورہ مریم کیا کہتی ہے؟ یہ صرف سورہ مریم نہیں کہتی, انجیل بھی کہتی ہے, یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا, ہائے کاش میں اس دن سے پہلے مر جاتی, میرا نام و نشان ختم ہو جاتا, میں کیسے قوم کے سامنے جاؤں گی. اللہ نے حضرت مریم کو کیا کہا؟ کہ آپ قوم کے ساتھ سامنے جاؤ. حضرت مریم جب اس بچے کو لے کر گئی ہیں, بنی اسرائیل نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا, اے ہارون کی بہن تیرا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا اور تیری ماں بھی فاحشہ نہیں تھی. یہ کیا لے کر آ گئی ہے؟ تو کنواری ہے اور تو بیٹا کیسے لے آئی؟ حضرت مریم سوچو کتنی ٹینشن میں ہوں گی. قرآن کیا کہتا ہے, انجیل کیا کہتی ہے؟ حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں کہا انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ تقریر ماں کی گود میں شروع کر دی اور اس کو درجنوں بنی اسرائیلی سن رہے تھے. دیکھو ایک آدمی کی خبر جھوٹی ہو سکتی ہے, متواتر خبر کبھی بھی جھوٹی نہیں ہوتی. متواتر کسے کہتے ہیں؟ جس کو بہت سارے لوگ بیان کر رہے ہوں اور ان کے بیان کرنے میں کوئی ان کا فائدہ بھی نہ ہو. بعض اوقات بہت سارے لوگ بھی مل کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. جب فائدہ نہ ہو اور پھر بول رہے ہوں پھر وہ جھوٹی خبر نہیں ہوتی. اتنے سارے بنی اسرائیلیوں نے حضرت عیسیٰ کا وہ بیان ماں کی گود میں سنا, اتنے سارے لوگوں نے, کہ وہ حضرت مریم کو جھوٹا قرار دے دیتے تو ان کا فائدہ تھا, نقصان نہیں تھا. لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ یہ سچی ہے. کیوں؟ عیسیٰ ابن مریم ماں کی گود میں ایسا بولے ہیں انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب, معمولی بندہ نہیں ہوں, مجھے آسمانی کتاب ملے گی, آتانی الکتاب, وجعلنی نبیا, اور اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے, واوصانی بالصلاتی والزکاتی, میں دنیا میں خیر پھیلا کے جاؤں گا, عبادت اللہ کے حقوق نماز کے ذریعے, مخلوق کے حقوق زکات کے ذریعے, یہ میرا مشن ہے جس کی میں دنیا میں تکمیل کر کے جاؤں گا. والسلام علیہ یوم ولدت, مجھ پر جب میں پیدا ہوا اس وقت بھی سلامتی, ویوم اموت, جب میری موت واقع ہوگی اس وقت بھی سلامتی, ویوم ابعث حیا, جب قیامت میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا اس وقت بھی سلامتی. ایسی خاندانی تقریر کی ہے عیسیٰ ابن مریم نے کہ لوگوں نے کہا کہ یہ ولد الزنا نہیں ہو سکتے. پھر اللہ نے ان کے ہاتھ سے معجزے اتنے دکھائے, قم باذن اللہ کہتے مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا, تبھی تو عیسائیوں میں شرک آیا ہے. عیسائی حضرت عیسیٰ کو ولد الزنا نہیں کہہ پائے کہ بھائی اتنے معجزے ہم نے دیکھ لیے, لیکن انہوں نے اس شرک ان معجزوں کی وجہ سے ان کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا. اس سے اتنی بات تو ثابت ہوئی کہ اللہ کے ذمے جو ثابت کرنا تھا کہ یہ ولد الزنا نہیں ہے, یہ میرے پیغمبر ہیں, وہ ذمہ داری اللہ نے پوری کر دی کہ نہیں کر دی؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ تھکے ہوئے بہت زیادہ. وہ ذمہ داری اللہ وہ ذمہ داری اللہ نے پوری کی کہ نہیں کی؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے کہا یہ میرے پیغمبر ہیں. اللہ کے ذمہ تھا ان کی نبوت کو سچا ثابت کرنا, تھا کہ نہیں تھا؟ ہوا کیا, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا جب آپ فرعون کے محل میں جائیں گے آپ لاٹھی زمین پہ پھینکیے گا, وہ لاٹھی کیا بن جائے گی؟ سانپ. آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالیں گے, سورج کی طرح چمکے گا. حضرت موسیٰ نے فرعون کو دعوت دی اللہ کی طرف, اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا جعل لکم الارض مہدا, وہ اللہ کی طرف بلاتا ہوں جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. اللہ کی کبریائی بیان کی, قال فمن ربكما يا موسى, فرعون نے کہا ہے موسیٰ رب کون ہے؟ فرعون بہت ترقی یافتہ تھا, آپ لوگ کی طرح بڑے مزے کی زندگی گزار رہا تھا فرعون, کوئی ٹینشن اس کو بولو نہیں, اس زمانے کے روڈ تھے کھڈے بڈے نہیں تھے, ایک بیوی تھی اس کی وہ بھی کنٹرول میں, یہ ٹینشن بھی کیا ہو گئی, کوئی ٹینشن نہیں. تبھی اس کو دماغ خراب ہوا, اس نے کہا انا ربکم الاعلی, لوگو رب خدا کیا ہوتا ہے, میں ہوں خدا, مجھے فالو کرو بس, مطلب یہ تھا اس کا. اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا اور کہا کہ اس کا دماغ کیا ہو گیا ہے, خراب, کنٹرول سے باہر ہو گیا, اس کو سمجھاؤ کہ خدا تم نہیں ہو, تم نے کسی اور کو فالو کرنا ہے جو رب ہے جس نے تمہیں بنایا. فرعون نے مذاق اڑایا, فرعون نے کہا یا ہا ما نبنی لی سرحا لعلی ابلغ الاسباب. جب انسان خدا کا انکار کرتا ہے نا, مذہبی لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے, وہ دلائل سے بات نہیں کرتا, وہ استہزا کرتا ہے. آج آپ ایتھیسٹ کو دیکھ لیں, آپ ملحدوں کے چینل پہ جاؤ, وہ مذہبی لوگوں کا کیا اڑاتے ہیں, مذاق, دلائل سے بات نہیں, ذاتیات پہ آتے ہیں وہ, یہ ذاتیات پہ آتے ہیں. تو فرعون نے کیا کہا, یا حامان ابن لی سرحا لعلی ابلغ الاسباب, اے حامان اے میرے وزیر سیڑھیاں بنا یار, موسیٰ بار بار خدا خدا اللہ اللہ کرتا ہے تو سیڑھیاں بنا, ذرا ہم اوپر چڑھ کے آسمان میں جھانک کے دیکھتے ہیں, اطلیع الی الہ موسیٰ, میں ذرا دیکھتے ہوں خدا ہے بھی کہ نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے, واستکبر ہوا وجنودہ, اس نے تکبر کیا. موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں بھائی, خدا کا نظر نہ آنا اس کی دلیل تھوڑی ہے کہ نہیں ہے, اتنی ساری چیزیں جس نے بنا دی ہیں. حضرت موسیٰ پہاڑوں کی مثال دے رہے ہیں, دریاؤں کی مثال دے رہے ہیں, درختوں کی مثال دے رہے ہیں, خود فرعون کی مثال دے رہے ہیں, جس نے تجھے بنایا, تیرے باپ دادا کو بنایا, تو خود بخود کیسے بن گیا, پانی کے اندر انسٹال کیے سافٹ ویئر, جب وہ پانی ماں کے رحم میں جاتا ہے اس پانی میں آنکھ بنتی ہے, ناک, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپھڑے, بلڈ کا سرکولیشن سسٹم, اور 9 مہینے میں بچہ بن کے مارکیٹ میں آ جاتا ہے. یہ کوئی کمپنی ہے بولو, ٹویوٹا کمپنی کتنے مہینے میں ایسی ایک گاڑی بناتی ہے, خود بخود بنتی ہے یہ ٹویوٹا کی گاڑی, سوزوکی گاڑی خود بخود بنتی ہے, بچہ جو ہے نا جو اس گاڑی کا ڈرائیور ہے وہ خدا کی قسم اس گاڑی سے زیادہ عجیب مخلوق ہے, بہت عجیب مخلوق ہے وہ 9 مہینے میں ماں کے پیٹ میں تیار ہوتا ہے, اور ادھر تیار ہو کے مارکیٹ میں آیا ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا فوراً. یہ اتنی زبردست مینجمنٹ, یہ جو ماں میں سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہوئے ہیں اور پانی میں سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہوئے ہیں, یہ انسٹالیشن کسی انسٹالر کے بغیر, چپ کیوں بیٹھے ہو میرے بھائی, غصہ آئے ہوئے پوری مل جائے گی, چائے نہیں ملی مجھے تمیز والی, نا یہ نہیں ناممکن ہے بھائی. یہ تو موسیٰ علیہ السلام یہ سارے دلائل فرعون کو دے رہے ہیں, لیکن فرعون کی کھوپڑی کام نہیں, کیونکہ پیٹ کیا تھا میرے بھائی, کینیڈا والوں کی طرح بھرا ہوا تھا, پیٹ بھرا ہوا تھا, پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے بات کھوپڑی شریف میں. آپ لوگ کی تو آ رہی ہے ایسا نہ کہ آپ بولے ہماری انسلٹ کر کے جا رہے ہیں, ایک سمجھانے کے لیے میں تھوڑی سی کبھی کبھار تھوڑی سی انسلٹ کرنی پڑتی ہے جھوٹی موٹی کی. تو اب کیا ہے, فرعون نے کہا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے آپ میسنجر آف گاڈ ہو, فرعون نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ, باتیں تو ٹھیک ہے بڑی اچھی اچھی کر رہے ہو, اللہ ہے, درخت اللہ نے بنائے, نہریں اللہ نے بنائی اور ہمیں اللہ نے بنایا, آپ کو پتا ہے نا بسوں میں جو چڑھتے ہیں, کراچی میں W11 میں سفر کیا آپ لوگوں نے, اتنا مزہ آتا ہے جب آدمی ایک جگہ سے اتر کے دوسری جگہ سے اترے اور جیب میں ہاتھ ڈالے موبائل ہو, اتنی خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. میرے ساتھ مزدا میں سفر کیا ایک دوست نے, جیب میں ہاتھ ڈالا موبائل آئے, 4L میں سفر کیا, اللہ دشمنوں کو بھی نہ کرائے کبھی, ڈاک یارڈ جاتے تھے نا 4J 4L کیا بھگاتا ہے یار روڈ پہ, پھٹے اتر اتر کے گرتے ہیں, تو وہ 2K, ہاں 2K 7C کمال کر دیا, 7C ڈاک یارڈ جایا کرتے تھے ہم کبھی کبھار 7C میں بیٹھ کے, بس ایسے گھماتا ہے نا وہ جس طرح سے آپ کو, اب کیا کیسا اللہ یاد آتا ہے اس میں کیسا ہے, اور نیو کراچی والے کیسی کیسی زبان استعمال کرتے ہیں, ایک بس نیو کراچی میں رک گئی چلی نہیں رہی نا, تو پیچھے سے کسی نے آواز دی ہے بھائی ڈرائیور کو نیمبو چٹا, نیمبو چٹا اس کو تھوڑا ہلے گا تو چلے گا. تو خیر, تو فرعون جو تھا نا, فرعون وہ میں بتا رہا تھا کہ بسوں میں بعض دفعہ لوگ آتے ہیں بڑی اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, آخر میں کیا کہتے ہیں یہ ہماری جو منجن جو ہے نا یہ اتنے کا ہے, مذہب کا لیبل لگا کے بعض دفعہ لالچ بھی تو کی جاتی ہے نا. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو تانا دیا کہ باتیں بڑی اچھی اچھی کر رہے ہو, تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ تم خدا کے پیغمبر ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ القا موسیٰ عصاہ فاذا ہی ثعبان مبین، لاٹھی کو زمین پہ ڈالا، بہت بڑا اژدہا بن گئی. یہ اللہ کے ذمے تھا، یہ لاٹھی کو اژدہا کون بنا رہا تھا؟ اللہ. کوئی وہاں فیکٹری تھوڑی لگی ہوئی تھی، یا موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی آتا تھا لاٹھی کو اژدہا بنانا، یہ کام کون کر رہا تھا؟ اگر حضرت موسیٰ کو خود لاٹھی کو اژدہا بنانا آتا ہوتا تو فرسٹ ٹائم جب اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، سورہ طہٰ میں ہے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ پہلی دفعہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے کہ میں اس کو کیسے سانپ بناؤں گا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، واہش بها علی غنمی، آیت پڑھنے میں اتنا مزہ آتا ہے، اہش بها علی غنمی، بکریوں کو پتے جھاڑ کے بکریوں کو پتے کھلاتا ہوں میں، ولی فیہا مآرب اخرى، اور بہت سارے کام. اس میں کہیں بھی سانپ کا تذکرہ آپ نے نہیں کیا کہ اللہ مجھے ایک اور بھی آتا ہے، جب میں چاہوں چھو کرتا ہوں یہ لاٹھی کیا بن جاتی ہے؟ سانپ. اتنے سارے کام گنوا دیے. اللہ نے بتایا کہ اب ایک کام میں کروں گا اس لاٹھی سے. آج تک تو اے موسیٰ تو نے اس لاٹھی سے پتے جھاڑ کے بکریوں کو کھلائے ہیں، بندوں کی ٹھکائیاں بھی لگائی ہوں گی، اور ٹیک لگایا لگانے کا کام بھی کیا ہے، لیکن اب ایک کام میں تیرے میں لے رہا ہوں. وہ کام کیا ہے؟ القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دے. فالقاہا، اللہ کہتے ہیں موسیٰ نے لاٹھی زمین پہ ڈالی ہے. یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کا اختیار تھا، اس سے آگے حضرت موسیٰ کا کنٹرول نہیں. اللہ کہتے ہیں فاذا ہی حیت تسعا، سانپ بن کے دوڑنے لگی. حضرت موسیٰ خوف زدہ ہو کے بھاگے، ولم یعقب، قرآن کہتا ہے اتنا خوف زدہ ہوئے کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. اگر وہ خود لاٹھی کو سانپ بنا رہے ہوتے تو اتنا ڈرتے؟ بھائی آپ نے میجک شو دیکھے ہوں گے، کبوتر بنا رہا ہے، یہ سانپ بنا رہا ہے تو بھاگ جاتا ہے کیا وہ؟ اس کو پتا ہے یار میں جو ڈرامہ کر رہا ہوں وہ ڈرامہ ہے وہ. لیکن یہاں حضرت موسیٰ بھاگ گئے. وجہ کیا تھی؟ وہ سچی مچی کا سانپ بن گیا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ نظر کا دھوکہ نہیں تھا، سچی مچی کا سانپ بن گیا تھا. قرآن کہہ رہے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. اس سے ایک علمی نقطے کی بات یہ بھی پتا چلتی ہے کہ بزرگ ہونا، مذہبی اسکالر ہونا، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ انسان نہیں ہو. اس لیے مذہبی آدمی پہ بھی وہ تمام چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں جس سے لوگوں پہ ہوتے ہیں. اس کو بھی سردی بھی لگتی ہے، اس کو ڈر بھی لگتا ہے بم پھٹنے سے، گارڈ لے کے بھی گھومتا ہے، جان کا بھی اس کو خوف ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ مولانا صاحب گارڈ لے کے کیوں گھوم رہے ہیں؟ بھائی ڈرتے ہیں موت سے اس لیے گھوم رہے ہیں. کون سی ایسی گھبرانے کی بات ہے یار؟ کون پاگل ہے جو موت سے نہ ڈرتا ہو؟ آپ کہہ سکتے ہو تو یہ تو ان کو تو پتا ہے موت کے بعد جنت میں جائیں گے، تو پھر کیوں ڈر رہے ہیں؟ بھائی یقین نہیں ہے نا، پتا نہیں کہاں چلے جائیں. 100% یقین ہو تو بھائی اللہ ابھی موت دے دے ہمیں. تو یہ نیچرل ہے یہ سب چیزیں. یہ جو فنڈر بن رہا ہے موت سے نہیں ڈرتا، اس کو بولو بھائی یہ منجن کہیں اور جا کے بیچا کرو. تو وہ ایک آدمی تھا نا، بار بار دعا مانگتا تھا، اے اللہ اس زندگی سے موت بہتر ہے، موت دے دے، موت دے دے، موت دے دے. کسی کو شرارت سوجی، درخت پہ اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا نا، وہ یہ نیچے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ اس زندگی سے تو موت اچھی ہے، موت دے دے. اوپر سے اس نے نا پھندا بنا کے رسی پھینکی، اب رسی اس کے سامنے پھندا لٹک رہا ہے، اوپر سے آواز آئی، اے میرے بندے. اے میرے بندے میں نے تیری دعا سن لی ہے، سر دے دے اٹھا لوں گا. تو وہ کہتے ہیں اللہ یہاں تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا، صحیح ہے نا؟ تو اس لیے جو زیادہ فنٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، اسی طرح جو کہتا ہے میری چار بیویاں محبت سے رہتی ہیں اور میں بڑی ہوئی، بھائی ہے بھائی یہ ڈرامے کسی اور کے سامنے جا کے. بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ایسے فنٹر، میری دو بیویاں بہنوں کی طرح رہتی ہیں، تین بہنوں کی طرح رہتی ہیں. ابے تو خود کہاں رہتا ہے پہلے یہ پتا. تو اس لیے اسلام جو ہے نا حقیقت کی بات کرتا ہے، کبھی بھی ایسی بات اسلام نہیں کرتا جو فطرت سے ہٹ کرو. نیچر ہی کو دین فطرت ہے اسلام. تو حضرت موسیٰ نے جب دیکھا سانپ ہے تو کیا، اتنے بہادر تھے لیکن سانپ دیکھ کے کیا ہوا ہے؟ ایک یوٹیوب پہ ویڈیو آئی تھی، زلزلہ آیا، امام صاحب کھڑے ہوئے اور پیچھے مقتدی مارکیٹ سے شاٹ. تو کسی نے بتایا کہ یہ ہوتا ہے ایمان، امام صاحب کو دیکھو اکیلا رہ گیا، بھاگا نہیں. اس کو کہتے ہیں ایمان. میں نے کہا یہ ہوتی ہے حماقت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بے وقوفی. بھائی جان بچانا پہلے فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو نماز میں سانپ نظر آئے نا تو سانپ مارے، کیا کرنا ہے اس نے؟ یہ نہیں کہنا کہ میں، میرا چونکہ اللہ سے بڑا گہرا تعلق ہے اور ابھی میرا کنیکشن اللہ سے ہے تو سانپ مجھے کچھ نہیں کہے گا. یہ بات آپ کو معلوم ہے، سانپ کو معلوم نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ آپ کو تھوڑی پتا ہے آپ کا اللہ سے کنیکشن چل رہا ہے یا اختلافات چل رہے ہیں. تو اسلام دین فطرت ہے, اس لیے وہی بات, بزرگ بھی وہی, وہ نارمل ہی لوگ ہوتے ہیں بزرگ, ٹھیک ہے نا. بس برائیوں سے بچنا ہے, باقی ساری صفات کوئی بزرگ ہو عالم ہو سب میں وہی ہوں گی تو سب میں ہوتی ہیں بھائی. کوئی بہت ہی کوئی فنٹر آیا ہوا تو اس کو بولو یہ منجن منجن کہیں اور جا کے بیچا کرو, یہ روحانی عامل بہت منجن بیچتے ہیں اس ٹائپ کے. خیر, تو موسیٰ علیہ السلام اس سانپ کو دیکھ کے دوڑے, واپس پلٹ کے بھی نہیں دیکھا. اللہ کہتے ہیں یا موسیٰ اقبل ولا تخف, اے موسیٰ واپس پلٹ, خوف مت کر. سنعیدھا سیرتھا الاولی, اس سانپ کو تو ہاتھ میں لے گا اور میں اسے واپس اپنی پرانی کنڈیشن پہ لوٹا دوں گا. پھر ذرا حضرت موسیٰ کو تسلی ہوئی, انہوں نے سانپ کو پکڑا. یہ پوری ترتیب دیکھو, میں نبی کی سیرت کی تمہید بیان کر رہا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تمہید, کہ پہلے یہ ثابت ہو جائے نا آپ کی نظر میں کہ یہ اللہ کے ذمے ہے کہ پیغمبروں کی نبوت کو ثابت کرنا کہ یہ میرے میسنجر ہیں. پھر میں آؤں گا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کی نبوت کو کیسے ثابت کیا ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لاٹھی پھینکی ہے زمین پہ فرعون کے سامنے, فرعون نے کہا کیا دلیل ہے کہ آپ میسنجر آف گاڈ ہیں, باتیں تو آپ بہت اچھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی, لیکن میں کیسے مان لوں آپ میسنجر آف گاڈ ہیں, کوئی نشانی ہے کوئی معجزہ. حضرت موسیٰ نے لاٹھی ڈالی زمین پر, کیا بن گئی؟ سانپ. فرعون نے کہا جادو, کیونکہ جادو میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے بہت دفعہ. کیا خیال ہے بھائی؟ حالانکہ جادو میں اور معجزے میں فرق یہ ہے کہ جادوگر اتنی اچھی کلیئر باتیں کرتے نہیں ہیں, سمجھتے ہو کہ نہیں. جادوگر کے میں کبھی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ بادشاہ سلامت کے سامنے جا کے یہ بولے کیا آپ غلط کر رہے ہیں, آپ ظلم کر رہے ہیں, یہ صحیح راستہ یہ غلط راستہ. آج تک کوئی ایسا جادوگر اس کائنات میں پیدا نہیں ہوا. جادوگر تو شعبدے دکھاتا ہے تاکہ کچھ پیسہ ملے, وہ بادشاہوں کے قریب ہوتا ہے, بادشاہوں سے کو حق کی طرف لانے والا کبھی بھی نہیں ہوتا. تو فرعون کو اسی سے سمجھ جانا چاہیے تھا بھائی یہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ خود یہ جادو نہیں ہے. لیکن اللہ حجت تمام کرتا ہے. تو جب فرعون نے کہا نا یہ کیسے پتا چل جائے, تو فرعون کے دل میں خود ہی آیا کہ جادو ہے, ہم جادوگروں سے مقابلہ کرائیں گے آپ کا بھائی, جادوگروں کو لے آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھائی لے آؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی ٹائم دیا, یوم الزینہ, جس دن تم لوگ جمع ہوتے ہو نا, کیونکہ جس میں کانفیڈنس ہوتا ہے وہ چاہتا ہے میری بحث, میرا مناظرہ, میرا مباحلہ پبلک کے سامنے ہو, بند کمرے میں بولو نہیں ہو. اور جو باطل پر ہوتا ہے وہ چاہتا ہے سائڈ پہ چھاؤں میں آ کے بحث کرتے ہیں ہم, تاکہ میں ہاروں تو مجھے ہی پتا چلے کہ میں ہارا ہوں, کسی اور کو پتا نہ چلے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑھپ ہونے کا یقین تھا. انہوں نے فرمایا جب پبلک جمع ہوتی ہے نا, جس دن تمہارا عید کا دن ہوتا ہے, پبلک اسٹیڈیم جو بھی ان کا ہوگا آتی ہے, اسی دن یہ بھی ہو جائے گا مناظرہ. فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا, مشہور واقعہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. جب جادوگروں نے لاٹھیاں پھینکی ہیں, وہ سانپ بن کے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑی ہیں, قرآن کہتا ہے او جس فی نفسہ خیفتم موسیٰ, موسیٰ کو دل میں خوف پیدا ہوا. کیوں؟ کیونکہ موسیٰ جادوگر نہیں تھے. اگر جادوگر ہوتے تو خوف پیدا نہیں ہوتا, سمجھ جاتے یہ تو ڈرامہ ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے وہ لاٹھیاں حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھی. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعا, جادوگروں نے ایسا مسمرزم کیا ہے لوگوں کی آنکھوں پہ کہ وہ جو تماشائی تھے ان کو ایسا لگا کہ یہ لاٹھی سانپ بن گئی ہے, یہ رسیاں سانپ بن گئی ہے. قرآن کہہ رہا ہے حقیقت میں سانپ بولو نہیں بنی تھی. حضرت موسیٰ بھی گھبرا گئے, بھئی یہ تو سانپ ہے میری طرف دوڑ رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں قلنا لا تخف انک انت الاعلی, اے موسیٰ آپ اللہ کے پیغمبر, آپ کو فتح دینا کس کی ذمہ داری؟ میری. لہذا گھبراؤ مت اے موسیٰ, خوف مت کرو. یہاں بھی حضرت موسیٰ کو لاٹھیوں سے کیا ہو رہا ہے؟ خوف کہ بھئی یہ تو سانپ ہے کاٹ لے گا. انک انت الاعلی, تسلی رکھ آج مقابلہ کون جیتے گا؟ اے موسیٰ تو جیتے گا مقابلہ. اے اللہ کیسے جیتوں گا بھائی؟ اللہ نے کہا یہ لاٹھی ہے نا پھینک دے زمین پہ. القی ما فی یمینک, جو تیرے دائیں ہاتھ میں. اس سے پتا چلتا ہے ہمیشہ کاموں میں استعمال کس کا ہونا چاہیے؟ رائٹ ہینڈ کا. یہ شاعر اسلام میں سے ہے. آج آپ غیر مسلموں کے ساتھ رہ کر رائٹ اور لیفٹ کا فرق بھولتے جا رہے. کوئی الٹا ہاتھ سکھا رہا ہے کوئی؟ بھائی الٹا ہاتھ استنجا کے لیے اللہ نے بنایا ہے, گندگی صاف کرنے کے لیے بنایا ہے. سیدھا ہاتھ چمیٹ, استغفر اللہ, سیدھا سیدھا ہاتھ अच्छे काम हो, खाने के लिए लाठी पकड़नी है, कोई भी तो किसकी उसके लिए क्या होना चाहिए, राइट हैंड, ये शायर इस्लाम में से, इसका तरक्की से कोई ताल्लुक? लोग कहते हैं मौलवी ने उल्टे सीधे के चक्कर में डाला, भाई ये वाले पहले जूता पहनो, भाई तो उससे क्या हो रहा है, आप सीधा जूता पहले पहन लो, इससे कौन सा आपके नंबर कमा जाएंगे इम्तिहान में। जैसे वो खवातीन कहती ना पर्दा जो है ना तरक्की में रुकावट है, भाई पर्दा करके भी पढ़ाई हो सकती है, बहुत सी लड़कियां पर्दा करके बहुत पढ़ाई की, उन्होंने पर्दा से इसका क्या ताल्लुक है एजुकेशन का। मैंने बड़े बड़े साइंसदान देखे, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले, और लॉस एंजलिस में देखे हैं, अमेरिका का जो जो टेक्नोलॉजी का हब कहा जाता है उसको, जापान में देखे हैं। तो दाढ़ी ना आपको पढ़ाई से रोकती है, वो एक दाढ़ी वाले ना वो वर्जिश कर रहे थे, बूढ़ी छलांगे वलांगे लगा रहे, किसी ने आके किसी बुजुर्ग को बताया कि इतनी बड़ी दाढ़ी रखे छलांगे लगा रहे हैं, उन्होंने कहा दाढ़ी का वजन तो एक छटांग भी नहीं होता भाई, छलांग लगाने में क्या। तो ये खाम खामे जब इस्लाम दुनिया में आए तो साइंस की उलूम की बुनियादें तो उसी वक्त रखी गई हैं, तो कुछ चीजें हमने खाम खामे फर्ज कर ली हैं। खैर, तो मूसा अलैहिस्सलाम को खौफ पैदा हुआ, अल्लाह ने कहा आप लाठी जमीन पर डालिए, हजरत मूसा ने लाठी जमीन पर डाली और वो सांप बनी है और उन सांपों को निगलना शुरू किया। कुरान के अल्फाज हैं, फौरन जादूगर सरदे में गिर गए और कह रहे हम मूसा के रब पर ईमान ले आए। सवाल पैदा होता है फौरन से पहले यह काम क्यों हुआ? फउल की अरबी में फा ताकीब माल वसल के लिए आती है, ताकीब का मतलब फौरन से पहले, यानी फौरन यह काम हो गया है। और यह फौरन से पहले का तर्जमा क्यों कर रहा हूं मैं? उल्किया की वजह से, यानी इतने हवास बाख्ता हो गए ना कि सोचने का भी मौका नहीं मिला, बस गैर इख्तियारी कह चुके कि ये खुदा के पैगंबर है और हम इनके रब पर ईमान ले आए, ये अल्लाह के पैगंबर है। क्यों? जादूगर ये जानते थे कि लाठी को हकीकत में सांप बनाना मुमकिन नहीं है, ये हकीकत में सांप कैसे बन गई? तो सैकड़ों हजारों जादूगरों से अल्लाह ने गवाही दिलवा दी कि ये जादू नहीं है। तो अल्लाह के जिम्मे मूसा की नबूवत साबित करना थी, अल्लाह ने कर दी कि नहीं कर ली? फिरौन ने कहा नूरा कुश्ती है, फिरौन ने कहा ये दोनों जादूगर हैं आपस में पहले से मिले हुए थे, अब अल्लाह के जिम्मे ये साबित करना कि ये नूरा कुश्ती बोलो नहीं है। वो कैसे अल्लाह ने साबित किया कि फिरौन ने जादूगरों से कहा मैं तुम्हारे हाथ पांव काट के लटका दूंगा। देखो नूरा कुश्ती में कोई मफाद होता है ना, हजरत मूसा ने बड़ी ऑफर की हो कि भाई तुम मुझे कह देना कि मैं पैगंबर हूं जादूगर नहीं हूं तो हम दोनों मिलकर मिस्र पे क्या करेंगे, हुकूमत करेंगे, या मैं पैसे दे दूंगा इतने। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम तो गरीब थे, मिस्कीन थे। फिरौन ने जब ये धमकी दी मैं हाथ पांव काट के लटका दूंगा, अब फिरौन को फेवर करने में जादू, मूसा को फेवर करने में जादूगरों का फायदा था, ये फिरौन को फेवर करने में, फिरौन को फेवर करने में। लेकिन जादूगरों ने कहा आप हाथ पांव काट के लटका दो, हम मूसा को अब नहीं छोड़ सकते, उन दलाइल की बेस पे जो हमने देख लिए। फिरौन ने हाथ पांव काट के कत्ल कर दिया सबको, इससे यह भी साबित कर दिया कि यह नूरा कुश्ती नहीं है। इस तरह अल्लाह के जिम्मे भाई किसी को जब अल्लाह पैगंबर बनाते हैं ना तो इसको कहते हैं, अरबी में एक लफ्ज होता है दलील, एक है बुरहान। बुरहान कहते हैं ऐसी दलील कि जिसको चढ़ते सूरज की तरह आप देखो और आप बोलो वाकई ये बरहक है, और कातिया का मतलब और ताकीद उसकी। इसलिए उलमा कहते हैं अल्लाह जब किसी को पैगंबर बनाते हैं तो दलाइल से नहीं बुरहान से उसका पैगंबर होना साबित करते हैं, बुरहान से भी नहीं बराहीन से, बराहीन का मतलब एक दलील नहीं होती, दलाइल के अल्लाह अंबार लगा देता है उसके बरहक होने के लिए, और वो दलील भी मजबूत दलील नहीं, दलाइल बराहीन कातिया, ऐसी दलील के मुखालिफिन का मुंह बंद करके छोड़ दे, ऐसी दलील से अल्लाह साबित करते हैं कि ये मेरा पैगंबर है। अल्लाह ने जितने दलाइल मूसा के बरहक होने के दिए, जितने ईसा के बरहक होने के दिए, उससे ज्यादा मजबूत दलाइल अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरहक होने के दिए। दो दलाइल, दो तरह के दलाइल हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरहक नबी होने के। एक आपके मोजज़े, आज वो मोजज़े हम जो चांद के दो टुकड़े करना, आज साइंस क्या कहती है चांद में दरार है या नहीं, आज माहिरीन कहते हैं चांद ज्वाइंट है, ये जुड़ा हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर जो कुरान नाजिल हुआ उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो साइंसी हकीकत के खिलाफ हो। उस जमाने में एक ऐसा शख्स जो ना लिखना जानता हो ना पढ़ना जानता हो, वो किताब देके जा रहा हो اور ایسی کتاب جو 1400 سال سے اس میں کوئی خلاف حقیقت بات اب تک ثابت نہیں ہو سکی, خدا کی قسم یہ بہت بڑا معجزہ ہے. یہ اس زمانے کی آپ کتابیں تو اٹھا کے دیکھو, ہوائی باتیں ہوتی ہیں کتابوں میں. اور مثالیں دیکھ لو قرآن کی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی ہیں قرآن میں, اور آپ نے کہا کہ یہ میری مثالیں نہیں, کس کی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے. پہلی آیت کیا نازل ہو رہی ہے علم کی فضیلت پر, اقرا بسم ربک الذی خلق. مجھے بتاؤ کوئی ایسا شخص جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو, وہ لکھنے اور پڑھنے کے فضائل بیان کرے گا؟ بہت مشکل ہے, پولیس بلاؤ بھائی, پولیس کا کیس ہے سیدھا. ابے ایسا نہ آئی جائے, انگلش میں کوئی ترجمہ کر کے بول دے. پہلی آیت کیا نازل ہو رہی ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم. اللہ کی صفات بیان ہو رہی ہے کہ انسان کا رب بہت عزت والا ہے. الذی علم بالقلم, اے اللہ تو اتنا اکرم کیسے ہے, اتنا عزت والا کیسے ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں اتنا عزت والا ہوں کہ میں نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا ہے لکھنا. تو اللہ اپنی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کس کو بیان کر رہا ہے؟ قلم کو. او بھائی یہ وہ پیغمبر بیان کر رہے ہیں جو قلم سے لکھنا نہیں جانتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اگر یہ آپ کا, یہ آپ کا, آپ کی تعلیم نہیں ہے, یہ اصل میں کس کی تعلیم ہے؟ اللہ کی تعلیم ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج رہا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب قلم کی اتنی ویلیو ہے, لکھنے کی اتنی ویلیو ہے, تو پھر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا کیوں نہیں سکھایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے ذمے قلم کی ویلیو بھی بیان کرنا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر ہونا بھی بیان کرنا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جان لیتے, لوگ کہتے ہیں وہ بڑے زبردست اسکالر تھے. بھائی بڑے بڑے اسکالر تو ایسی اچھی اچھی باتیں کر کے جاتے ہیں. کوئی مکینک تھوڑی لکھنے پڑھنے کی فضیلت بیان کرے گا, ہمیشہ اسکالر ہی بیان کرتے ہیں پڑھائی کی فضیلت. لیکن جس کو لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو وہ فضیلت بیان کر رہا ہو کس کی؟ قلم کی. 1400 سال کے بعد بھی آج ہی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس قوم میں جو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. قلم کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ 1400 سال کے بعد بھی آج چڑھتے سورج کی طرح چمک رہا ہے. کہ یہ کس کے پیغمبر ہیں؟ اللہ کے. ان کا اپنا پیغام نہیں ہے یہ. اور چلیں آگے, جو کتاب آپ پہ نازل ہو رہی ہے ابھی نازل ہوئی نہیں ہے, ایک دو سورتیں نازل ہوئی ہیں اور اس کو نام دیا جا رہا ہے القرآن. کیا نام دیا جا رہا ہے بھائی؟ ہے بھائی قرآن کا مطلب بے تحاشا پڑھی جانے والی. حالانکہ کوئی بھی نہیں پڑھ رہا نہ کوئی سن رہا ہے, چار آدمی پڑھ رہے ہیں چار آدمی سن رہے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی نا, ورتل القرآن ترتیلا, تو سورہ مزمل قرآن کی دوسری یا تیسری سورت ہے جو نازل ہوئی ہے. اس وقت 7-8 لوگ مسلمان ہوئے ہوئے تھے ہے بھائی, اور چھپ چھپ کے قرآن سنتے تھے. نام اللہ نے کیا رکھا؟ قرآن. بے تحاشا پڑھی جانے والی. یہ معجزہ ثابت کیا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا نام تجویز کرتے تو اس زمانے کی گراؤنڈ ریئلٹی کے لحاظ سے نام رکھا جاتا اس کا. دیکھو بچہ پیدا ہوتا ہے, ہم اس کا نام بہادر خان رکھ دیتے ہیں اس امید پر شاید بہادر بن جائے. کیا اس نام پہ وہ بہادر بن جائے گا؟ ہے بھائی قیامت خان بھی نام ہوتا ہے, آدمی اس کو دیکھ کے کہتے ہیں اس میں قیامت والا, قیامت کے علاوہ سب کچھ ہے اس میں, تو بیوی نہیں ڈرتی. تو نام کیا رکھا جا رہا ہے؟ قرآن. بے تحاشا پڑھی جانے والی. یہ ریکارڈ کسی اور کتاب کو حاصل ہوا؟ دنیا میں کوئی ایسی کتاب بتاؤ جس کا رائٹر, یعنی غیر مسلموں کی نظر میں رائٹر کہہ رہا ہوں, ورنہ تو نبی اس کے رائٹر نہیں ہے. قرآن کی ٹائٹل پہ کسی مصنف کا نام ہی نہیں لکھا ہوا, دنیا کی واحد کتاب ہے. کوئی مصنف کا نام لکھا ہوا ہے بھائی؟ ایسی خاندانی کتاب دے کر گئے ہیں ایک ایسے پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے, اس کو مقبولیت ایسی خاندانی ملی جو کسی کی کتاب کو مقبولیت نہیں ملی. دنیا میں آپ کسی کافر سے پوچھو جو اسلام دشمن ہو, تو بولو یہ بتاؤ دنیا میں سب سے زیادہ کون سی کتاب پڑھی جاتی ہے؟ فوراً کہے گا قرآن. کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ آپ اس سے پوچھو دنیا میں کون سی کتاب ہے جس کی عزت سب سے زیادہ کی جاتی ہے؟ کافر ہو اسلام دشمن ہو فوراً کیا کہے گا؟ قرآن. وہ ٹھیک ہے نہیں مانتا, وہ انکار کرتا ہے, لیکن کہتا ہے پڑھی سب سے زیادہ یہ جاتی ہے. آپ اس سے کہیں کون سی ایسی کتاب ہے جس کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگایا جاتا؟ کوئی فزکس کیمسٹری کی کتاب ہے بھائی؟ کوئی جرمنی کا اسکالر گزرا ہو اتنا ایسا لکھ کے گیا ہو؟ فوراً کیا کہے گا؟ قرآن. آپ اس سے پوچھیں کوئی ایسی کتاب ہے جس کو بغیر سمجھے اتنا پڑھا جاتا ہو جتنا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب دے کر گئے اس کو پڑھا جاتا ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ وہ کیا کہے گا؟ نہیں. کیا کہے؟ بھائی یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی کا ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں بغیر سمجھے؟ اس سے کہا جائے کہ کوئی ایسی کتاب ہے جس کو سمجھ کے اتنا پڑھا جاتا ہو جتنا قرآن کو پڑھا جاتا ہے؟ بولو نہیں. اس سے کہیں کوئی ایسی کتاب ہے جسے 500,000 لوگ حرم میں بیک وقت تراوی کی نماز میں ہاتھ باندھ کے سن رہے ہوں ادب کے ساتھ؟ کوئی دنیا میں کسی کتاب کو ایسی عزت ملی؟ کوئی ایسی کتاب ہے جس کے ایک حرف بھی 1400 سال سے زبر زیر پیش میں بھی تبدیلی نہ ہوئی ہو؟ آپ نے کتابیں دیکھی, ہر ایڈیشن میں کچھ غلطیاں رہ جاتی ہیں, اگلے ایڈیشن میں کریکشن ہوتی ہے, حاشیے چڑھتے ہیں, یہ مصنف غلطی سے غلط بات لکھ کے انتقال کر گئے تھے ورنہ ہم ٹھیک کروا دیتے ان سے. کیا خیال ہے, ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ حضرت نے لمبی پھینک دی ہے, حضرت زندہ ہوتے تو ٹھیک کروا دیتے ہم ان سے. ہر کتاب میں ایسا ہوتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب فقہ کی لکھی, کتاب الام, بہت لمبی کتاب لکھی. پھر ان سے کہا کہ اپنے شاگرد سے کہا ذرا ایک دفعہ اس کو ریپیٹ کرو. ریپیٹ کیا تو اس میں کچھ کریکشن کی, یار یہ غلطی ہے. پھر کہا یار کچھ غلطیاں نکل رہی ہیں اس کی کریکشن کے بعد, اب دوبارہ ریپیٹ کرو. شاگرد نے دوبارہ پڑھ کے سنائی, بڑی لمبی کتاب تھی, وہ ابھی بھی ہے چھپتی ہے. تو انہوں نے کہا یہ پھر کچھ غلطیاں نکل آئیں, چلو بھائی دوبارہ اس کی کریکشن کرو. 3-4 دفعہ کے بعد انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے اللہ اپنی کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب کو 100% درست رکھنا چاہتا ہی نہیں ہے. کہا چلا دو بھائی, ایسے ہی انسان ہے, کچھ نہ کچھ غلطیاں, بولتے کیوں نہیں, رہ جائیں گی. یہ واحد کتاب ہے بھائی 1004, اس پہ میں آپ کو مسلسل بیان کرنا چاہوں, ایک گھنٹہ اس پہ لگ جائے کہ قرآن میں کتابت میں کتنی اہتمام کیا گیا ہے. خیر, سورہ توبہ سے پہلے جو بسم اللہ نہیں ہے نا, کیوں نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس میں جنگ ہے, جہاد ہے. نا نا نا, اصل وجہ یہ نہیں ہے. اصل وجہ یہ ہے سورہ انفال نازل ہوئی, سورہ توبہ نازل ہوئی, نبی نے کاتب وحی سے کہا کہ سورہ توبہ کو سورہ انفال کے بعد لکھو. صحابی کہتے ہیں میں کنفیوز تھا کہ یہ نئی سورت ہے یہ سورہ انفال کا حصہ ہے, اس لیے میں نے بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کاتب وحی کہتے ہیں میں نے بیچ میں بسم اللہ اس لیے نہیں لکھی کہ میں کنفیوز تھا کہ یہ سورہ انفال ہی ہے یا الگ نئی سورت ہے. یہ کنفیوژن جب دور ہو جائے گی تو بسم اللہ ڈال دیں گے. نبی دنیا سے چلے گئے, صحابی کنفیوز رہے, انہوں نے بسم اللہ نہیں لکھی, بعد میں سب کو ثابت ہو گیا یہ نئی سورت ہے. مجال ہے کوئی بسم اللہ بیچ میں ڈال دے؟ بھائی نبی کے دور میں جس طرح لکھا گیا اب وہ چینج کوئی ہے ایسی کتاب؟ لوگ کتاب میں لکھ دیتے ہیں نا غلطی سے حضرت یہ رہ گئی تھی تو میں نے ڈال دی ہے. وہ ایک آدمی نا, اب کیا کریں, چٹکلے آ رہے ہوتے ہیں, لوگ سن سن کے بور ہو گئے ہوتے ہیں, لیکن مجھے آ رہا ہوتا ہے چٹکلا تو میں تو پارسل کرتا ہوں بھائی, ہمارے یہاں پارسل کا خاص انتظام. وہ ایک آدمی نے کسی سے قرآن, پہلے زمانے میں لوگ لکھواتے تھے نا قلم سے, کسی کے پاس لے گیا, یار تو یہ قرآن لکھ دے لیکن تیری عادت ہے اپنی طرف سے تبدیلیاں کرنے کی, تو یہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ کے بندے اس میں کوئی دائیں بائیں کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز نہ شائع کر دینا, اس میں جو ہے جیسا ہے ویسے. اس نے کہا بے فکر رہو, قرآن لکھ کے لے آیا اور کہا یہ آپ کی خدمت میں. تو اس نے کہا کہ کوئی تبدیلی تو نہیں کی؟ کہہ رہے یار بس 2-3 چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی سی. کیا بھائی ہلکا پھلکا؟ کہہ رہے یار اصل میں اس میں اتنی, تو نے کہا تھا اللہ کا کلام ہے تو اس میں عجیب عجیب فضول قسم کے لوگوں کے نام آ رہے تھے, شیطان, حامان, فرعون, قارون, برے برے لوگ, جہنمی. تو میں نے کہا اتنی مبارک کتاب میں یہ بالکل مناسب نہیں ہے. تو وہاں فرعون کی جگہ تیرے ابا کا نام ڈال دیا میں نے, شیطان کی جگہ تیرے ماموں ڈال دیے میں نے, اور ابلیس جہاں آیا تھا تو وہاں تیرے چاچو ڈال دیا. کتابوں میں ہوتی ہے نا اس طرح کی چیزیں, نیا ایڈیشن آتا ہے پرانا چینج ہو گیا. تو خیر بھائی بسم اللہ جہاں نہیں لکھی تو وہاں بسم اللہ ہے, تو یہ مسٹیک صحابی کی, اللہ نے اس مسٹیک کو باقی رکھا. پتا چل جائے کہ یہ مسٹیک کی نہیں ہے, اللہ کی طرف سے کروائی گئی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کلام انسانوں کی جو ایڈیشن ہے انسانوں کی طرف سے, ایڈیٹنگ ہے سوری انسانوں کی طرف سے, ایڈیٹنگ سے یہ پاک کلام ہے. یہ کس کے ذمہ تھا یہ ثابت کرنا؟ اللہ کے ذمہ. تو ایسا کلام, مثالیں دیکھو اس قرآن کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلام لے کر, اس کی تعلیمات دیکھو آپ کیسی پاکیزہ تعلیمات, جن باتوں کا یہ حکم دیتا ہے. جب ماں باپ کے حقوق قرآن بیان کرتا ہے, خدا کی قسم ساری دنیا کے سارے موٹیویشنل اسپیکرز کو آپ سن لو, قرآن جب باپ اور ماں کی بات کرتا ہے چیخیں نکل جاتی ہیں انسان کی. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اور یہ وہ بیان کر رہے ہیں جنہوں نے نہ اپنی ماں کو دیکھا, چھ سال کی عمر میں ماں سے محروم. ماں اور باپ کی محبت دیکھی ہو تو انسان کو پتا ہوتا ہے. اللہ نے پیدائش سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھا لیا, اس میں بھی اشارہ تھا کہ لوگ کہیں گے باپ نے سکھایا ہے, یتیم پیدا کیا اللہ نے. بھائی یہ براہ راست کس سے سیکھ رہے ہیں؟ اللہ سے سیکھ رہے ہیں. ماں کے حقوق بیان کیے, باپ کے حقوق, اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. گھنٹوں گھنٹوں موٹیویشنل اسپیکر کی تقریریں سن لو. یہ محبت ماں باپ کے دل میں پیدا نہیں ہوتی جو اس سورہ بنی اسرائیل کی نایتوں سے پیدا ہوتی ہے. تو یہ کس, یہ قرآن کس کا معجزہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اللہ کے ذمہ تھا نا یہ ثابت کرے کہ یہ میرے پیغمبر ہیں, جو کتاب لے کر آئے ہیں وہ واقعی میری کتاب ہے. اللہ نے 1400 سال پرانی کوئی زبان اس طرح محفوظ ہے جیسے قرآن کی زبان محفوظ ہے؟ اللہ نے زبان 20 ملکوں کی زبان بنا دی عربی. عربی میں 1400 سال پہلے پانی کو ماں کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں؟ ماں. آسمان کو سما کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں؟ سما. کتاب کو کتاب کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں؟ کتاب. مرد کو رجل کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں؟ انگلش میں ہے ایسا؟ 1400 سال پہلے کی کوئی انگلش اٹھا کے دکھائے, 100 سال پہلے کی انگلش سمجھ میں نہیں آتی, 100 سال پہلے کی اردو سمجھ میں نہیں آتی, لوگوں کو اپنے ابا دادا کی اردو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. زبان اللہ نے محفوظ کر لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے, کیونکہ آپ میسنجر آف گاڈ ہیں, آپ کی زبان عربی ہے تو آپ کا پیغام عربی میں ہے. اللہ نے کہا عربی قیامت تک محفوظ رکھ دوں گا میں. گوروں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں کتاب لکھوں اور میری تحقیق قیامت تک زندہ رہے, اس کے پاس عربی زبان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. انگلش بھی چینج ہو رہی ہے, اردو بھی چینج ہو رہی ہے, فارسی بھی چینج ہو رہی ہے, واحد عربی زبان ہے. 1000 سال پہلے کی کتابیں آپ اٹھا کے پڑھو, 100 سال پہلے کی کتابیں اٹھا کے پڑھو, کوئی فرق اس میں نظر نہیں آئے گا آپ کو. ایک یتیم کی وجہ سے اس زبان کو محفوظ کیا جا رہا ہے جو اس یتیم پیغمبر کی مدر لینگویج تھی. 20 ملکوں کی زبان بنا دی اللہ نے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ یہ کس کے ذمہ تھا ثابت کرنا؟ پیغمبر کی تعلیمات کی طرف ہم آتے ہیں. آج انسان نے اتنی ترقی کی, این جی اوز بنی, ایجوکیشن میں آگے بڑھا, تو پھر اس کو حقوق اور رائٹس کا خیال آیا اتنی ترقی کے بعد. وہ بھی بڑے بڑے اسکالرز ہیں, آکسفورڈ یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے, امریکہ کی اوہایو یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے بڑے بڑے اسکالرز, نے جا کے سوچا کہ یار کیوں ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس اور جانوروں کے حقوق پر ہم کیا کریں, کچھ آواز اٹھائیں, ریسرچ کریں, آواز اٹھائیں, لوگوں کو اویئر کریں. ہم اتنی ایجوکیشن کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے انسانوں کے حقوق کی آواز اٹھائی, اللہ کے حقوق کی آواز اٹھائی, جانوروں کے حقوق کی آواز اٹھائی, اور ایسی جاندار آواز اٹھائی کہ اب تک اس جیسی آواز ساری دنیا کے فلاسفر مل کے بھی نہیں اٹھا سکتے. باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے, باتیں بہت ہو رہی ہے جانوروں کے حقوق پر بھی, خواتین کے حقوق پر بھی, انسانوں کے حقوق پر بھی, لیکن کیا ان باتوں سے حقوق مل بھی رہے ہیں؟ نہ, نہیں مل رہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے عورت کے حقوق کی آواز اٹھائی, اب تک مل رہے ہیں وہ حقوق عورت کو. 1400 سال کے بعد بھی جانوروں کے حقوق کی آواز اٹھائی, اب تک مل رہے ہیں وہ حقوق بولو جانوروں کو, مردوں کے حقوق کی آواز اٹھائی, اب تک وہ حقوق مل رہے ہیں مردوں کو. ماں باپ کے حقوق کی آواز اٹھائی, اب تک مسلم کمیونٹی اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کراتی. کیوں؟ مسلم ہے, اسلام میں کیا ہے بھائی, یہ حرام ہے. 1400 سال پہلے کسی ایک شخص کے پاس اتنی پاورفل موٹیویشن ہو, کیا خدا کا پیغمبر ہوئے بغیر یہ ممکن ہے؟ اگر پیغمبر بنے بغیر یہ ممکن ہے تو آج کل کے فلاسفروں میں کیوں نہیں ہے ایسی موٹیویشن؟ عورت کے حقوق پہ کیسی آواز اٹھائی ہے؟ اس سوسائٹی میں آواز اٹھائی ہے جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. پہلے سے ہی حقوق مل رہے ہوں تو آواز اٹھانا بہت, بولو آج میں ویمن رائٹس پہ بیان کروں سب لوگ موٹیویٹ کریں گے, زندہ آباد. آج میں بچوں کے حقوق پر بات کروں سب کہیں گے, کیونکہ ماحول بن چکا ہے. اس وقت ماحول تھوڑی تھا, بچوں سے ایسی نفرت تھی نا. ایک عرب سردار آیا, اس نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سیدنا حسن حسین کے ساتھ محبت کرتے ہوئے, اس نے کہا میرے تو 10 بیٹے ہیں تو میں تو کبھی گود میں نہیں اٹھاتا ان کو. یہ عربوں میں اولاد کے ساتھ رویہ تھا, وہ اس کو اپنی پرسنالٹی کے خلاف کہ میں باپ ہو کے بچوں کو اتنا فری کیوں کراؤں میں. نبی نے فرمایا جو مخلوق پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. سب سے بڑا انسان احسان کیا اللہ نے, اولاد کو گفٹ قرار دیا, پینلٹی نہیں. آج دنیا لیبل لگاتی ہے بچوں کے حقوق, بچوں کے حقوق, لیکن بچوں کو پینلٹی بنا کے, جرمانہ بنا کے پیش کر دیا کہ بچے زیادہ ہوں گے تو باپ کی آمدن کھائیں گے زیادہ, تو لہذا بوجھ بنیں گے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, جب آپ کے کھوپڑی شریف میں یہ تصور آ گیا کہ یہ بچہ میرا کھا جائے گا, میری جیب ہلکی کرے گا, تو وہ گفٹ بنے گا یا جرمانہ بنے گا؟ نبی نے فرمایا تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں کثرت سے اولاد دے, کیونکہ اولاد اپنے مقدر کی روزی لے کے آتی ہے. نحن نرزقکم وایاہم, ہم تمہیں بھی اس اولاد کی وجہ سے رزق دیں گے, ان کو بھی دیں گے. ماں کی چھاتیوں میں دودھ بغیر بچے کے پیدا نہیں ہوتا, دودھ پیدا ہی جب ہوتا ہے جب بچہ پہلے آتا ہے. اللہ نے نبی کے ذریعے ہمیں یہ بتایا کہ یہ اولاد گفٹ ہے, گفٹ کو جرمانہ نہیں سمجھا جاتا, گفٹ اور تحفوں سے محبت کی جاتی ہے. عرب بیٹیوں سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے حقوق پر آواز اٹھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو ان باتوں سے نبی کو کیا مل رہا تھا, کچھ بھی نہیں مل رہا تھا. کوئی اخبار میں نام نہیں آ رہا ہے, ہے بھائی, کوئی اوارڈ نہیں مل رہے ہیں یونیورسٹیاں پر. آج تو کوئی 2-4 غریبوں کو کھانا کھلا دے تو دیکھو کتنی پذیرائی ملتی ہے اس کو. اس وقت کوئی موٹیویٹ کرنے والا نہیں ہے, لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے حقوق بیان کر رہے ہیں. صحیح مسلم بخاری کی حدیث, جس کی 3 بیٹیاں تھیں اور اس نے ان کی کفالت کی, میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. بعض لوگ باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں, خود عمل ان کا 0 ہوتا ہے, لیکن صحیح مسلم کی حدیث, نبی کا عمل کیا تھا بیٹیوں کے بارے میں, وہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے. ایک عجیب کام سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. صحابہ کہتے ہیں ہم انتظار میں بیٹھے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, نماز پڑھائیں گے. نماز میں ہاتھ ہلانا منع ہے, غیر ضروری حرکت کرنا نماز میں منع ہے. نبی نے صحابہ کی یہ تربیت کی تھی, بھائی نماز صرف کس کا تعلق کا نام ہے, اللہ اور بندے کا, اس کے علاوہ کوئی تیسرا اس میں مخل نہیں ہونا چاہیے. اسی وجہ سے ہمیشہ جب آپ نے نماز پڑھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ کھڑے ہوئے, اللہ اکبر کہا, ہاتھ باندھے, سورہ فاتحہ پڑھی, رکوع سجدہ. بچوں کو اس بارے میں دخل اندازی کا آپ نے موقع نہیں دیا. ہاں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ سجدے میں گئے تو خود بخود سیدنا حسن حسین آپ کے کی پشت شریف پہ آ کے بیٹھ گئے. وہ بچوں کا اپنا عمل تھا, سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن اس دفعہ کیا ہو رہا ہے, صحابی کہتے ہیں ہم نماز کے انتظار میں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو گود میں اٹھا کے لا رہے ہیں. کوئی بات نہیں, نارمل ہے, لوگ بچوں کو گود میں اٹھا کے لے آتے ہیں, سائڈ پہ رکھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی, صحابہ یہ سمجھے کہ نارمل ہے بھائی, بچی ہے. اول تو عرب اپنی بیٹی کو اتنی عزت نہیں دیتے تھے, بیٹی کی بیٹی کو کہاں سے دیں گے؟ نماز میں گود میں اٹھا کے نہیں, کہاں کندھے پہ اٹھا کے. یہ کوئی این جی او نہیں ہے, سمجھ رہے ہو, یونیورسٹیوں سے فراغت نہیں ہے. اس زمانے میں بیٹی کو زبان سے بھی عزت اور عمل سے بھی. کندھے پہ اٹھا کے لائے, کوئی بات نہیں, چلو بھائی ہو سکتا ہے اس دفعہ زیادہ عزت دے دی ہو. صحابی کہتے ہیں جب آپ نے نیت باندھی ہے تو بچی کندھے پہ ہی تھی آپ کے. بڑی عجیب بات ہے, شارحین حدیث پریشان ہے, بھائی یہ نبی نے کیوں کیا ہے بھائی. محدثین کا بڑا اختلاف ہوا ہے, بھائی یہ کیا, اس کی کیا یہ سنت ہے, یہ کیا ہے بچی کو کندھے پہ. نماز میں تو قرآن کہتا ہے قومو للہ قانتین, خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. بچی جب کندھے پہ ہوگی خشوع و خضوع ہو سکتا ہے؟ اس سے عجیب بات یہ, صحابی کہتے ہیں جب نبی رکوع میں گئے تو آپ نے بچی کو کندھے سے اٹھا کے نیچے رکھا, ظاہر ہے گر جاتی وہ. اگلی رکعت کے لیے جب کھڑے ہوئے ہیں نا تو دوبارہ کندھے پہ بٹھا لیا. چاروں رکعتیں اسی طریقے سے پڑھی ہیں. علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی جو صحیح ہے مسلم کے شارح ہیں, اللہ ان کی قبر نور سے بھر دے, وہ اس پوائنٹ تک پہنچے ہیں کہ اس میں کیا حکمت تھی. بعض نے کہا اس میں یہ حکمت تھی کہ بچے کے کپڑے پاک سمجھے جائیں گے تاکہ یہ پتا چلے بچہ جب تک ناپاکی کی دلیل نہ ہو پاک ہی سمجھے. ٹھیک ہے بھائی ہوگی. اصل پوائنٹ کس نے ہائی لائٹ کیا؟ علامہ نووی رحمہ اللہ نے فرمایا اصل میں عربوں کے دل میں بیٹیوں سے نفرت تھی, اس نفرت کو عملی طور پر ختم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا کہ اتنا پروٹوکول کہ نماز میں کندھے پہ بٹھا کے امامت کی جا رہی ہے, مقتدی بھی نہیں امامت کی جا رہی ہے. آج تک عربوں میں بیٹیوں پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں, بیٹوں پہ کم خوش ہوتے ہیں ولادت پہ. اب کا مجھے نہیں پتا, اب تک چند سال پہلے تک کی یہ رپورٹ تھی, بیٹی کی پیدائش پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں عربی لوگ. اور بھائی جان ایسی پاورفل موٹیویشن یہ سچے پیغمبر میں ہی ہو سکتی ہے. آج ڈاکٹر ہمیں, میں بیان کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں, بولنے کے لیے بہت کچھ ہے. ایک ایک تعلیم نبی کی اٹھا کے دیکھو نا. کہتے ہیں علوم نبوت دلیل نبوت ہیں. علوم نبوت کیا ہیں؟ وہی دلیل نبوت ہیں. ایسی تعلیمات کسی ایسے شخص کی نہیں ہو سکتی جو اللہ پہ معاذ اللہ جھوٹ باندھے, معاذ اللہ نقل کفر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں ان کو اللہ نے, بیٹیوں کی بات میں کر رہا تھا نا کہ بیٹیوں کے حقوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. ایک اور بات دماغ میں آئی, مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. تو کندھے پہ بٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو, ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون دیا, آج پوری دنیا میں ایک پیرلل لا کے طور پر اسلام کو پیش کیا جاتا ہے. آپ نے کبھی عیسائیت بینکنگ سنی, یہودیت بینکنگ سنی؟ اسلامک بینکنگ ہے. آپ نے امریکہ کا نکاح طلاق کا قانون دیکھا ہوگا, کینیڈا کا الگ ہے, اسلام کا بالکل ایک الگ ہے, متبادل ہے. کون سی ایسی چیز ہے جس میں گائیڈ نہیں کیا بھائی, صرف 23 سال کے عرصے میں, اور اس میں بھی اصل میں 13 سال, 10 سال تو مکہ کے نکال دیں وہ تو صرف توحید کی دعوت میں گزرا. 13 سال کے عرصے میں جنگیں بھی لڑی جا رہی ہیں, 13 سال کے عرصے میں 9 بیویاں ایٹ اے ٹائم, سمجھ رہے ہیں, گھر بھی سنبھالا جا رہا ہے, اور 13 سال کے عرصے میں ایک لا دے کے چلے گئے جو ہمیں عبادت بھی بتاتا ہے, حج کیسے کرنا ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے. رمضان کی بات تھی میرے ذہن میں جو میں بھول گیا تھا. مجھے ایک بات بتاؤ, آج انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کا بہت ڈاکٹر کہہ رہے ہوتے ہیں اتنے گھنٹے آپ خالی پیٹ رہے ہیں. آج ایک ڈاکٹر صاحب ملے کہہ رہے ہیں میں 48 گھنٹے بھوکا رہا ہوں. ایک نے کہا میں 72, میں نے کہا پتہ نہیں پھینک رہے ہیں یا حقیقت ہے اللہ بہتر جانتا ہے, خیر 72 رہ گئے ہوں گے. کہ بھائی بالکل بھوکا رہ کے نا بالکل باڈی کو بڑا اسٹرانگ کر لیا وغیرہ وغیرہ. آپ نے کہیں 72 گھنٹے بھوکے رہے, بیلنس ختم ہو جائے گا اس سے, سمجھ رہے, بیلنس بچا کے رکھنا ہے. تو اب پھر وہیں دیکھ رہے ہو آپ لوگ, میں وہیں آگے بیٹھ جاتا ہوں پھر. اچھا خیر, بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. دیکھو کون ہے بھائی,
بند کر دیں آپ,
یہ بند کر دیں,
بند کر دیں
دروازہ, نہ
کر دیں بند کر دیں
بند کر دیں
آپ کو لوگ زیادہ
دیکھ رہے ہیں. ہاں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہاں آج ڈاکٹر لوگوں کو کہتے ہیں بھائی تھوڑا سا دو کھانوں میں گیپ کرو, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, اتنے فضائل سناتے ہیں اس کے، اس سے کینسر نہیں ہوگا، میٹابولزم مضبوط ہو جائے گا، ٹیسٹوسٹیرون لیول حدیث توڑ کے باہر نکل جائے گا اور وغیرہ وغیرہ، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کرتے ہیں لوگ، نہیں ہوتا بھائی، دو چار دن ہوگا اس کے بعد چھوڑ دو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا کہ رمضان کے مہینے میں بھوکا اور پیاسا رہنا ہے. ایسی موٹیویشن یار، 1400 سال کے بعد بھی کروڑ لوگ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں. یہ معجزات ہیں کس کے؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. عرب لوگ عورت پہ عاشق تو ہوتے تھے، بیوی بنانے کے بعد عزت نہیں دیتے تھے اس کو. آج بھی مارکیٹ میں یہی چل رہا ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ وہ بےچارے سعید انور نے کہیں بیان کر دیا، میں وہ بیان نہیں کر رہا، میں صرف اس کا واقعہ بتا رہا ہوں، خواتین نظروں میرے خلاف ہو جائیں. سعید انور نے کہیں بیان کر دیا کہ بیوی جب نئی نئی آتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، ایک لفظ بولا تھا اس میں، بیبی ڈال، اور جب پرانی ہوتی تو پیناڈول. اس سے اس بیچارے کی ایسی کھچائی ہوئی ہے کہ ہمیں یہ کہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، خواتین کو میں ختم نہیں کہہ رہا، سعید انور بھائی نے بالکل غلط کہا، بالکل غلط کہا، بالکل نہیں کہہ رہا یہ. اچھا وہ نہیں سنا نا آپ لوگوں نے، بالکل نہیں، غلط بات ہے بالکل. اچھا خیر، تو عرب میں نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق سے متعلق جو احکام دیے ہیں 1400 سال پہلے، یہ جو تین طلاق کا قانون بنا ہے نا اسلام میں، یہ اصل میں فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ تھا عربوں میں، یہ تھا کہ ایک طلاق دو رجوع کر لو، دو طلاق دی رجوع کر لی، تین طلاق دی رجوع کر لیا، چوتھی طلاق دی رجوع کر لیا، پانچویں طلاق دی رجوع کر لیا. اسلام نے کہا عورت پہ یہ ظلم ہم ہونے نہیں دیں گے، تیسری کے بعد رجوع کا حق آپ کے پاس نہیں ہے. یہ عورت کو رائٹ دیے جا رہے ہیں کب؟ کہ تاکہ تم کھیل تماشا نہ بناؤ اس کو، اب نہیں کر سکتے. عرب کیا کرتے تھے؟ رجوع حق نہیں ہے کوئی بات نہیں، بہلا پھسلا کے، عورت دل کی نرم ہوتی ہے، بہلا پھلا کے نا، مرد شادی سے پہلے مرد کا ایٹیٹیوڈ بالکل چینج ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا. تبھی میں خواتین سے کہتا ہوں مردوں کی چکنی چپڑی باتوں میں مت آیا کرو. اسے بولے تمیز سے جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دو. جب آپ کی بیٹی کے لیے کوئی بندہ رشتہ لے کر آئے نا، اس سے بولو ٹو دا پوائنٹ جو سوال پوچھے اس کا جواب دو، کیا کماتے ہو، کیا کرتے ہو، کہاں رکھو، یہ سب باتوں کا ہمیں دو اور دو چار کی طرح جواب چاہیے. وہ اوٹ پٹانگ بہت مار رہا ہوتا ہے، بڑی بڑی باتیں. وہ ہے نا لکڑ کا تو کام ہے، ایک آدمی رشتہ لینے گیا، بھائی کیا کرتا ہے تمہارا بیٹا، لکڑ کا کام ہے. وہ بھائی جان لکڑ کا کام ہے تو بتاؤ، کہ پتا چلا مسوا کے بیچتا ہے وہ، ٹھیک ہے مسوا کے بیچنا برا نہیں ہے لیکن بتاؤ تو صحیح نا مسوا کے بیچ رہا ہوں. تو جو بھی آتا ہے نا آدمی تو بہت گھماتا ہے باتوں کو، تو بعد میں بالکل چینج ہو جاتا ہے. تو عورت کی طبیعت میں نرمی ہے. تو یہ تین طلاق کا جو اسلام نے قانون بنایا کہ تین طلاق کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے، یہ عورت کے فائدے کے لیے ہے. اللہ کو پتا ہے کہ دھڑ 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 طلاقیں نکالی ہیں اس نے، غصے میں پاگل ہے، پھر یہ بہلا پھسلا کے اس سے دوبارہ شادی کرے گا، پھر وہی حرکتیں کرے گا جو پہلے کی ہیں اس نے. اس لیے اللہ نے پابندی لگائی ہے، بھائی یہ ڈیورس کے لفظ سے تمہیں کھیلنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں بعض خواتین کی زندگی خراب ہوتی ہے اس سے، لیکن قانون ہمیشہ بنایا جاتا ہے اجتماعیت کو دیکھتے ہیں. ایک آپ کے ساتھ ایسا ہوگا باقیوں کو عبرت حاصل ہو جائے گی. اس لیے مسلم سوسائٹی میں ڈیورس کا لفظ سب سے زیادہ بھاری رہا ہے ہمیشہ. یہ تو اب لوگ دھڑ 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 طلاقیں نکالنا شروع کر دی، ورنہ غیر مسلم ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے مذہب میں نکاح کا رشتہ ختم کرنا اتنا آسان ہے، تین لفظ نکالے ختم. ہم ان کو جواب میں کہتے ہیں اتنا آسان ہے لیکن ڈیورس کا ریشو ہم میں سب سے کم ہے، اور تمہارے مذہب میں بہت مشکل ہے پھر بھی ڈیورس تم میں بہت زیادہ ہے. کوئی تو خوبی ہے اس قانون کی. اور اکٹھی تین طلاقیں دینے کو نبی نے ناجائز بھی قرار دیا ہے، سورہ طلاق میں اللہ نے منع کیا ہے اس عمل سے. تو کس طرح سے عورتوں پہ ظلم ہوا کرتے تھے، اسلام نے عورت کا کیسے مختلف طریقوں سے تحفظ کیا، اس پر تو پوری ایک تفصیل ہو سکتی ہے. ابھی تو میرا ٹاپک صرف میں اس کو پہ سمیٹ رہا ہوں کہ جیسے موسیٰ کلیم اللہ کی نبوت کو اللہ نے دو اور دو چار کی طرح ثابت کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی 1400 سال کے بعد بھی آپ کی نبوت کے دلائل چمکتے سورج کی طرح چمک رہے ہیں. نماز کا نظام دیکھ لو، ایسی خوبصورت عبادت کہیں دکھا سکتے ہو؟ ہے بھائی بڑے بڑے لوگوں نے کوشش کی ہے، نہیں بھائی یہ عبادت نماز جیسی نہیں ملے گی آپ کو مارکیٹ میں کہیں، سمجھ رہے ہو؟ حج نہیں ملے گا مارکیٹ میں آپ کو، زکات کا نظام نہیں ملے گا. ایسا خوبصورت نظام ہے زکات کا, اتنا اربوں کھربوں روپے کنجوسوں کی جیب سے اللہ نکلوا دیتا ہے غریبوں کے لیے کہ اگر یہ فرض نہ ہوتی تو نہ نکلتے. تو یہ ساری تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے پیغمبر. تو بات کو میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. بہت سے پیچھے آوازیں آ رہی ہیں چار شادیوں پہ کب بیان ہوگا, تو انڈا موڑ آئیں آپ خوشبو لگا کے. یہ چار شادیوں کی میں ترغیب تو فی الحال نہیں دے رہا آپ کو, وہ تو وہاں جب انڈا موڑ پہ خوشبو لگا کے آئیں گے تو پھر اس پہ بات کریں گے. لیکن یہ خود اس نظام کو ہی دیکھ لو آپ. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ اسلام کا عجیب حکم ہے کہ مرد کو چار کی اجازت دی, آپ لوگ نہیں کرنا بھائی, وہ خواتین دھیان تو نہیں بھاگ جائیں گی, آپ لوگ کرنا ہوگا تو اپنے سے ذمہ داری پہ کر لینا. اور انہوں نے کہا میں مخالفت نہیں کر سکتا اس کی. تو میں نے اس سے کہا, اس نے کہا اتنی تو عورتیں ہی نہیں پیدا ہوتی ہیں کہ ہر مرد چار کر لے. ہوتی ہیں کیا اتنی؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہوتی بھائی, اتنی ہی پیدا ہوتی ہیں. کہیں بھی دنیا میں اتنا ریشو نہیں ہے, تقریباً برابر برابر ہے, یا تھوڑا سا خواتین زیادہ ہوں گی. اصل میں یہ بھی عورت کو ویلیو دینے کے لیے, جس چیز کی سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ زیادہ ہو تو ویلیو کس کی ہوتی ہے؟ جس کی سپلائی ڈیمانڈ زیادہ ہو سپلائی کم ہو تو کس کی ویلیو ہوتی ہے؟ سپلائی. اسلام کو پتا ہے کہ یہ جب میں ان کو چار کی ترغیب دوں گا امپاسبل ہے ان کے لیے. فائدہ صرف یہ ہوگا کہ جو بہت ہی اپر لیول کے لوگ ہوں گے نا, کیونکہ یہ یک طرفہ کام نہیں ہے کہ ایک آدمی کو خیال ہے میں چار رکھ لوں اگلی بھی تو راضی ہو. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں دوسری کے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہوں, کوئی راضی نہیں ہو رہی, آپ اس کو سمجھاؤ. میں کہتا ہوں بھائی میں اس کو سمجھاؤں گا اس کے فائدے کی چیز. میں اسے یہ کہوں گا اگر تمہیں کوئی اکلوتا مل رہا ہے تو قطعاً کسی کی دوسری بیوی بننے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے, تو اس کا پروگرام وہی بڑھ جاتا ہے اس بیچارے کا. بھائی وہ تو اپنا فائدہ سوچے گی نا. ہاں اللہ نے اسلام میں مرد کو دوسری کی اجازت دے کے عورت کو یہ آپشن دے دیا ہے کہ بعض دفعہ دوسری والا کسی کنوارے سے ہزار گنا بہتر ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ عورت کے پاس دو رشتے ہیں, ایک کنوارا ہے ایک دو والا ہے, یا ایک والا ہے سمجھ لو. ایک دم سے چار پہ نہیں آتے نا, ایک ایک کر کے تھوڑا سا ترسا ترسا کے آئیں گے. ایک خاتون کے پاس مردوں کے رشتے آئے, ایک چرس پیتا ہے کنوارا ہے, ایک ہیروئن پیتا ہے وہ بھی کیا ہے کنوارا ہے, ایک بہت نیک ہے جیب میں ڈھیلا نہیں ہے, اور ایک آیا بیلنس ہی نہیں ہے اس کے پاس. ایک آیا جو پیسے والا بھی ہے, شریف بھی ہے, عزت دار بھی ہے, اس کے گھر کے حالات دیکھے عورت نے اندازہ لگایا, اس زوجہ کو ٹائم بھی دے رہا ہے, اس کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے. عورت کیا کرے گی؟ اس کی اکلوتی بیوی بننا قبول کرے گی ان بقیہ تینوں کی, یا اس کی دوسری بننا قبول کرے گی؟ تو عورت کے پاس آپشن میں اضافہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ مرد کے پاس کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے آپشن میں, سمجھ رہے ہو؟ یہ عورت کو آپشن دے دیا گیا ہے کہ تمہاری مرضی ہے کہ تم کسی کی دوسری بنو یا کسی کی پہلی بنو. بہتر تو یہی ہے کہ تم کسی کی پہلی بنو, کیوں دوسری بن رہی ہو؟ بعض دفعہ مردوں میں اخلاقی برائیوں کا ریشو عورتوں کی نسبت زیادہ ہے. آپ کو خواتین میں چرس پینے والی نہیں ملیں گی, مردوں میں چرسی ملیں گے آپ کو. شراب کا ریشو عورت کی نسبت مردوں میں زیادہ ہے. بدکاریوں کا نسبت, غلط عورتوں سے تعلقات کا نسبت عورتوں کی نسبت مردوں میں بولتے کیوں نہیں زیادہ ہے. پھر اسلام میں مرد ذمہ دار ہے, کھلائے گا وہ. بے روزگار آدمی سے عورت نکاح نہیں کرتی, کر بھی نہیں سکتی, کیا کرے وہ؟ جب پیسے ہی نہیں ہوں گے تو کیا, اس کو تو کفالت چاہیے نا. تو بے روزگاری اسلام میں عورت میں عیب نہیں ہے. کس میں عیب ہے؟ مرد میں. تو مرد اور عورت کا ریشو برابر بھی ہو. نکاح کے قابل مرد ہمیشہ عورتوں سے کم ہوتے ہیں, اور عورتیں ساری نکاح کے قابل ہوتی ہیں. تو یہ بھی 1400 سال پہلے پیغمبر نے جو عورتوں کے مسائل کا حل دیا ہے نا, آج کسی کے پاس اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے. سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو ایک ایک آرڈر کو اسلام کے اٹھا کے دیکھ لو میرے بھائی, آپ کو اس کا پلڑا بھاری ہی ملے گا. اور ایک آخری بات کر کے, سچی مچی کی آخری بات کر کے بیان ختم کر رہا ہوں, پھر آپ کو میں کچھ سوالات کا موقع دوں گا. دے دوں موقع کیا خیال ہے؟ لیکن ون بائی ون کرنا, ایک دم سے وہ ساری شروع ہو جاتے ہیں اچانک. تو آخری بات وہ جو میں ہر جہاں بھی میرا کسی غیر مسلم کنٹری میں بیان ہوتا ہے یہ بات میں لازمی کرتا ہوں, آپ کو اچھی لگے یا آپ کو بری لگے. دیکھو ہمیں جو اسلام نے ہدایات دی ہے نا, اسلام دین کامل ہے, تو غیر مسلم کنٹری میں کیسے رہنا ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ اسلام اس بارے میں آپ کو ہدایت نہ دے؟ بولو پاسبل ہے؟ پوری سورہ یوسف اسی پر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام ایک غیر مسلم کنٹری میں تھے جس کو مصر کہا جاتا ہے, وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے دین کو ماننے والا کوئی بھی نہیں تھا. مصر میں قحط پڑنے لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام والسلام بادشاہ کو خواب آیا نا, انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات. بھائی میں دیکھ رہا ہوں سات موٹی گائے سات پتلی گائےوں کو کھا رہی ہیں اور اسی طرح گندم کے سب خوشے وہ خشک کو کھا رہے ہیں. بادشاہ صبح اٹھا, اس نے بولا بھائی یہ لگتا ہے کوئی تعبیر والا خواب ہے. ہر خواب تعبیر والا, کیونکہ بہت سے لوگ خواب میں چار شادیاں دیکھ کے اٹھ کے مجھے تنگ کر رہے ہوتے ہیں. میں کہتا بھائی سو جا یار, تیرا دماغ خراب ہو گیا. تو ہر خواب کی تعبیر, خوابوں میں بہت کچھ ہوتا ہے. تو سچی مچی میں ہو گیا ہوتا نا تو یہ خواب کنٹینیو نہیں رہتا, پہلے ہی خوف سے اڑ جاتا. اچھا بھائی, تو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام, بادشاہ نے درباریوں کو بلایا, بھائی ادھر آؤ, بس یہ آخری واقعہ سنا کے بیان ختم. درباریوں کو بلایا, بھائی صاحب ادھر آؤ ذرا, جو سچا خواب ہوتا ہے نا اس میں انسان کو سگنل ملتا ہے کہ یہ معمولی خواب نہیں ہے. اچھا کسی کو روز ہی سگنل مل رہا ہے نا تو یہ فالٹ ہے پھر اوپر کا. جیسے ایک نجومی کے پاس ایک بادشاہ گیا کہ مجھے یہاں خارش ہو رہی ہے نا, بادشاہ نے کہا یہ لگ رہا ہے کوئی نیا ملک فتح ہوگا. پھر بادشاہ نے کہا یہاں بھی ہو رہی ہے, اس نے کہا کہ تمہیں لگتا ہے کوئی نئی اولاد ہونے والی ہے جو شہزادہ بڑا خاندانی قسم کا ہوگا. بادشاہ نے کہا ادھر گھٹنے میں خارش ہے, اس نے کہا کہ بھائی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی خزانہ بھی دریافت ہونے والا ہے. بادشاہ نے کہا وہ دوسرے, اس نے کہا خارش کی بیماری ہے بھائی, علاج کرایا. تو بعض لوگوں کو روزانہ ہی لگتا ہے کہ ہمیں سچا خواب آ رہا ہے, تو وہ فالٹ کس کا ہے؟ دماغ کا فالٹ ہے. تو کبھی کبھار ہو جاتا ہے, قدرت کی طرف سے اشارہ بھی ملتا ہے, یعنی مضبوط دل میں بات آ جاتی ہے یار اس خواب کی یقیناً کوئی تعبیر ہے. تو مصر کے بادشاہ کو خواب آیا, سات موٹی گائے سات دبلی گائے کو کھا رہی ہیں, اس نے کو لگا کہ بھائی یہ معمولی خواب نہیں. صبح اٹھا, اس نے درباریوں کو بلایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیا ان کنتم لرؤیا تعبرون, تم تعبیر بتا سکتے ہو تو ذرا بتاؤ. یہ عادت ہمیشہ سے لوگوں کی رہی ہے کہ جس چیز کا پتہ نہیں ہو پھر بھی بولنا ضرور ہے. تو ان لوگوں نے بھی کہا, بول دیتے بھائی ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ کہنا نا کہ مجھے معلوم نہیں ہے یہ بہت مشکل کام ہے. آج کل پاکستان میں تو ہر شخص کو سب کچھ پتا ہے, ہر شخص ڈاکٹر بھی ہے, مفتی بھی ہے, انجینئر بھی ہے, اور سائنسدان بھی ہے, تاجر بھی ہے. ہر شخص کو آپ کسی سے کوئی مشورہ لے لو, گھنٹہ بیٹھ کے مشورہ دینا شروع کر دے گا آپ کو. بھائی ایسا نہیں ہوتا سب کو سب کچھ پتا. مجھ سے لوگ آتے ہیں بزنس کا مشورہ دیں, میں نے کہا بھائی ہم تو ڈوب چکے ہیں بہت کچھ اپنا, تو ہمیں کیا. تو ہر ایک کو سب کچھ نہیں پتا ہوتا بھائی, ہم سے دین کی بات پوچھو, علم کی مسئلے کی بات ہو, اور ہر مسئلہ بھی ہمیں ہر وقت نہیں پتا ہوتا. بہت سے مسئلے نہیں یاد ہوتے, تحقیق کرنی پڑتی ہے. تو جو آدمی ہر چیز میں ٹانگ اڑا رہا ہے سمجھ لو اس کو کچھ بھی نہیں پتا. تو وہ درباریوں کو چاہیے تھا کہہ دیتے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے, کسی اور سے پوچھیں, لا یہ تو کہنا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اغواث و احلام, بادشاہ سلامت آپ اصل میں ایکچولی دن بھر مصروف رہتے ہیں حکومت کے کاموں میں, تو وہ پراگندہ خیالات ہیں مختلف قسم کے آپ کی کھوپڑی میں آ گئے ہیں, سات موٹی گائیں پتلی گائیں, یہ کیا ہے, یہ کوئی خواب ہے؟ اور اغواث و احلام وما کنا بتاویل الاحلام بعالمین, اس ٹائپ کے خوابوں کی تعبیریں ہم نہیں بتاتے, ہم وہی بتاتے ہیں جو خاندانی قسم کا خواب ہو, تمیز کا خواب ہو, یہ اٹھ پٹانگ چیزیں نہیں آتی. اچانک ایک شخص کو خیال آیا جو جیل میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا کہ بھائی یوسف نے مجھے تعبیر بتائی تھی 100% وہی تعبیر نکلی. فوراً یوسف علیہ السلام کے پاس گیا کہ ایوہ الصدیق, اے دوست, افتینا فی سبعی بقرات سمان, سات موٹی گائیں دبلی گائےوں کو کھا رہی ہیں, سب خوشے اس کو کھا رہے ہیں, تو آپ ذرا کائنڈلی تعبیر بتا دیں, میں جا کے لوگوں کو فوراً بتاؤں گا. حضرت یوسف علیہ السلام کہہ سکتے تھے تم ایک غیر مسلم اسٹیٹ میں ہو, کافروں کی حکومت ہے, تم سب کافر کے بچے ہو, جہنمی ہو, میں کیوں تمہیں خوابوں کی تعبیریں بتاؤں, بیڑا غرق تمہارا. کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ اور یوسف علیہ السلام پہ ظلم بھی ہوا تھا جیل میں, الٹا غلط الزام لگا کے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا تھا؟ نہ خیر خواہی کی ہے کہ بھائی ایک گورنمنٹ کے بادشاہ سے میں انتقام میں پوری انسانیت کو تباہ نہیں کر سکتا. یوسف علیہ السلام فوراً تعبیر سمجھ کے قحط پڑنے والا ہے اور ایسا قحط پڑے گا نسلیں تباہ ہو جائیں گی. کہہ سکتے تھے کہ تباہ ہو جاؤ, میں کیوں بتاؤں تعبیر, مرو. بھائی ایک شخص جو بادشاہ نے اگر ظلم کیا ہے, اس کی عزیز مصر نے اگر ظلم کیا ہے, اس کی بیوی نے ظلم کیا ہے, تو پوری اسٹیٹ اور پوری قوم سے آپ انتقام نہیں. آپ نے کہا کوئی بات نہیں, میں پیغمبر ہوں نا قوم کی خیر خواہی کی, وہ قوم کافر ہے. آپ نے بتایا دو احسان کیے مصر کی حکومت سے, ایک تو تعبیر بتائی کہ 7 سال بہت سخت قسم کا قحط پڑنے والا ہے, لہذا پہلے سے 7 سال کے لیے اسٹور کرنا شروع کر دو, پلاننگ ابھی سے کرنی پڑے گی اگلے 7 سالوں کی. سمجھتے ہیں کہ جتنا گندم کھانا ہے ضرورت کا کھاؤ, باقی اسٹور کرو اس کو. اور اس سے یوسف یہ ایک احسان تھا, اس نے جا کے بادشاہ کو بتایا, بادشاہ بڑا خوش ہوا. بادشاہ نے کہا ان کو لے کر آؤ. جب یوسف علیہ السلام آئے ہیں بادشاہ کے سامنے بیٹھ کے بات چیت کی, بادشاہ کو اندازہ ہوئے تو بہت ذہین ہے. بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کے لیے آج کے بعد میرے پاس مضبوط ٹھکانہ ہے, آپ میرے ساتھ محل میں بیٹھا کرو گے, آپ کو سرکاری پروٹوکول ملے گا. یوسف علیہ السلام کہہ سکتے تھے بس ٹھیک ہے بھائی میرا مقصد کیا ہو گیا, حاصل جیل سے بھی نکل گئے, سرکاری پروٹوکول بھی ہو تو تم کم بخت کافر کے بچے ہی نا. ہمارا ایٹیٹیوڈ کچھ اس ٹائپ کا ہے, ہو تو کیا کافر کے بچے ہو, ٹھیک ہے نا, وہ تو جیل سے نکلنا تھا اس لیے میں نے بتا دی تعبیر. نہ یوسف علیہ السلام نے دیکھا نا بادشاہ بڑی فارم میں آیا ہوا ہے اور بڑی ایک دم متاثر ہے. یوسف علیہ السلام نے فوراً وہ عہدہ مانگ لیا جس سے مصر کو بے پناہ فائدہ ہونے والا تھا. یوسف علیہ السلام کو پتا تھا قحط کے دنوں میں یہ اسٹور تو کر لیں گے جو میں نے بتا دیا ان کو. ان کو یہ نہیں پتا کہ کتنا اسٹور کرنا ہے, کتنا کھانا ہے, اور پوری دنیا میں جب قحط پڑے گا مصر کے ارد گرد جتنے کنٹریز ہیں ان میں قحط پڑے گا, وہ سارے مصر کی طرف ہی آئیں گے, تو ان کو کس قیمت پہ یہ خوراک کے ذخیرے بیچنے ہیں تاکہ وہ بھی قحط سے بچے اور مصر کی گورنمنٹ اکنامیکلی اسٹیبل ہو جائے. یہ علم ان کے پاس کے لیے تو اکاؤنٹنگ کا علم چاہیے, اکنامکس کا ماہر ہونا چاہیے نا. تو یوسف علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ مجھے ایسا کریں کہ فلانی وزارت مجھے دے دیں, ہمارے سیاستدان ایسی وزارت چاہتے ہیں جس میں نوٹ چھاپنے کا موقع ملے, کیا خیال ہے بھائی؟ اب اگر مصر اکنامیکلی ترقی کر رہا ہوتا نا تو وہ کہتے مجھے وزیر خزانہ بنا دو تو انگلی اٹھ سکتی تھی, بھائی اتنا اسٹیبل ملک ہے اس میں تو وزیر خزانہ بننے میں کیا ہے فائدہ. قحط میں مصر ہلاک ہونے والا تھا, ایسے موقع پہ وزارت خزانہ کا عہدہ مانگنا اس میں کوئی لالچ بولتے کیوں نہیں, نہیں ہو سکتی. کیا خیال ہے بھائی؟ اس میں تو کوئی لالچ ہی نہیں ہو سکتی, اس میں سوائے اس کے کہ مصر کو تباہی سے بچانا اس کے علاوہ کوئی اور نیت نہیں ہو سکتی. یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا بادشاہ سلامت فارم میں آئے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ عہدہ, تو یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض, آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دو, انی حفیظ علیم, کیونکہ وزیر خزانہ میں دو کوالٹی کا ہونا ضروری ہے, ایک وہ خزانوں کی حفاظت کرے خود نہ کھائے, یہ کوالٹی میرے اندر ضرورت کے وقت اپنی تعریف کرنا بھی جائز ہے. تبھی رشتہ جب لینے کے لیے جاتے ہیں تو کتنی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ ضرورت ہے, وہاں جا کے انہیں بولو خاکسار مسکین غریب خانہ نہیں ملے گا, وہاں تو بولنا پڑتا ہے بنگلہ ہے بھائی, کوئی غریب خانہ نہیں ہے, اچھا کھاتے ہیں, اچھا پہنتے ہیں, خاکسار واکسار نہیں ہے, بڑے اللہ کا شکر ہے, اللہ کا دیا بہت ہے, سر اٹھا کے جی. یہ تواضع بزرگوں کے سامنے کیا کرو, خاکسار غریب مسکین, رشتے والوں کے سامنے ایسی تواضع کرو گے تو بولیں گے پھر کسی خاکسار سے جا کے شادی کرو آپ. وہ میں نے بتایا تھا نا لطیفہ, بہت دفعہ سنا چکا ہوں میں, ایک آدمی نے اپنی گرل فرینڈ سے کہا میری طرح, میرے پاس وسیم کی طرح گھر تو نہیں ہے تو میں دل میں بٹھا سکتا ہوں, وسیم کی طرح گاڑی تو نہیں ہے پلکوں پہ گھما سکتا ہوں, کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم کا نمبر دے بھائی, یہ چاہیے. اچھا بھائی اب وسیم کا نمبر مل جائے گا. اچھا تو یوسف علیہ السلام والسلام نے کیا کیا ہے, کہا کہ انی حفیظ, میں حفاظت کروں گا خیانت نہیں, کیونکہ وزیر خزانہ کسی کو بنا دیا جائے نا اس پہ 4 آدمیوں کو مزید وزیر بنانا پڑتا ہے کہ یہی رکھا جائے, کیا خیال ہے بھائی؟ سب سے زیادہ اس سے خطرہ ہوتا ہے. کہا میں حفاظت کروں گا. نمبر دو علیم, صرف اخلاص کافی نہیں ہے. جب تک آپ کے پاس کسی علم کی نالج نہیں ہوتی, اب کسی نیک فقہا نے مسئلہ بیان کیا کہ فوجی کمانڈر جہاد میں اس شخص کو بنایا جائے گا جو ایکسپرٹ ہوگا. فرمایا اگر آپ کے پاس آپشن ہے نا, ایک نیک ہے ایکسپرٹ نہیں ہے, اور ایک نیک نہیں ہے لیکن ایکسپرٹ ہے, تو ایکسپرٹ کو نیک پر فضیل ترجیح دی جائے گی, کیونکہ اس کی نیکی کا کرنا ہے کیا جب اس کو آتا ہی نہیں ہے لڑنا. اب آرمی چیف آپ نے بنا دیا, چار مہینے لگے ہوئے بزرگ کو لے جا کے کہ یار یہ نیک ہے, تو وہ تو بھائی وہ نیک ہے تو ہے, کریں گے کیا ہو. تو نیک کے بجائے کیا دیکھا جائے گا بھائی, وہ اس فیلڈ میں ماہر بھی ہے. ہر چیز میں شریعت میں یہی ہے, علاج ڈاکٹر سے کرایا جائے گا. آج اٹھ پٹانگ کام بہت ہو رہے, ابھی میں کیا اس سے تقریر کروں, بیان سے بہت لمبا ہو جائے گا. جو جس کا کام نہیں اس سے وہ کام کروایا جا رہا ہے. خیر وہ میں ایک لطیفہ سناتا ہوں لیکن نہیں سناؤں گا ابھی, وہ غلط لطیفہ ہے. وہ کہتے ہیں وزیر تعلیم سے کسی نے, نہیں نہیں غلط لطیفہ چلانے دیں, پہلے بتا دیا نا غلط ہے اس لیے. کہتے ہیں وزیر تعلیم سے کسی نے ریٹائرمنٹ کے بعد انٹرویو لیا کہ آپ تعلیم کے بارے میں, اس کو کہہ رہا ہے یار میں مجھے کیا پتا تعلیم کا یار. انہوں نے کہا آپ وزیر تعلیم تھے آپ کو نہیں پتا, کہہ رہے تھے اس وقت نہیں پتا تھا, اب تو ویسے ہی ریٹائر ہو گئے. جب تھے وزیر اس وقت نہیں پتا تھا. خیر تو یوسف علیہ السلام نے دوسرا احسان کیا کیا, علیم, میں یہ علم جانتا ہوں, مجھے پتا ہے کتنا اسٹور کرنا ہے, کس قیمت پہ مارکیٹ میں اس کو دوسرے کنٹریز میں بیچنا ہے, تو یہ سب مجھے پتا ہے. یہ احسان کس پر تھا یوسف علیہ السلام کا؟ ان لوگوں پر جو جن کو ہم کیا کہتے ہیں, کافر کے بچے. بھائی جہاں انسانیت کی بات آئے گی تو اسلام آپ کو انسانیت پر احسان کرنے کا حکم دیتا ہے. قرآن کہتا ہے صرف وہ کافر سے دشمنی ہے جو میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں, تو قرآن کی صاف آیتیں ہیں. تو جب آپ کسی غیر مسلم اسٹیٹ میں رہتے ہو تو اس کے بھی کچھ حقوق ہیں جو آپ کو ادا کرنے ہیں. نمبر ایک, خیر خواہی کرنی ہے اس گورنمنٹ کے ساتھ. ظلم میں تو کسی کا بھی ساتھ نہیں دینا, وہ تو اپنے باپ کا بھی ساتھ نہیں دینا, لیکن آپ کا جو میسج گورنمنٹ کو جانا چاہیے وہ یہ نہیں جانا چاہیے کہ مسلمان ہمارے لیے خطرہ ہے. میسج یہ جانا چاہیے کہ مسلمان اس ملک میں دوسروں سے زیادہ اچھے سٹیزن ہیں, زیادہ اچھا بن کے رہتے ہیں, لا کو فالو کرتے ہیں, ٹیکس ٹائم پہ ادا کرتے ہیں. کتنے لوگوں کو میں نے کہا ٹیکس دو, کہتے ہیں کافر کے بچے ہم کیوں ٹیکس دیں. میں نے کہا کافر کے بچوں سے تم سہولتیں ساری لے لو. ویل للمطففین میں کیا ہے, اللہ کہتے ہیں تباہی ان لوگوں کے لیے جو اپنا حق لینے کی باری آئے تو پورا پورا حق لیتے ہیں, جب دینے کی باری آئے تو ڈنڈی مارتے ہیں. آپ یہاں ٹیکس کی بنیاد پہ جو سہولتیں ہیں وہ ساری سہولتیں اٹھاؤ اور ٹیکس دیتے وقت ڈنڈی مارو تو گورنمنٹ آپ سے پوچھے نہ پوچھے اللہ آپ سے پوچھے گا. اس لیے معاہدوں کی خلاف ورزی اسلام میں بہت بری حرکت ہے. تو اچھے بچوں کی طرح یہاں رہیں, اچھے آپ کو یہاں آزادی ملی ہوئی ہے, اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے بیان کا, تراوی پڑھ سکتے ہو آپ یہاں, عید کی نماز پڑھ سکتے ہو. تو یوسف علیہ السلام والسلام نے اس گورن پر احسان کیا, اس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کو بادشاہت ملی مصر کی. تو تمیز سے بھی بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. لیگل وے میں آپ اپنے حقوق منوائیں, این ممکن ہے کل آپ ہی اسمبلیوں میں جاؤ, آپ کو موقع دیا جائے. لیکن اگر آپ نے کچھ اوٹ پٹانگ حرکتوں کی کوشش کی, کچھ اسکالر آئیں گے آپ کو مختلف لیبل لگا کے مختلف عنوانات سے اشتعال انگیزی پھیلانے کی کوشش کریں گے, ان میں کچھ دو نمبر ہوں گے, کچھ مخلص ہوں گے, لیکن جو مخلص بھی ہوں گے وہ نادان دوست والا کام کر رہے ہوں گے آپ کے ساتھ. بعض دفعہ دوست مروا دیتا ہے. ہمارے ابا نے مروایا ایک بچے کو, ہمارے دوست تھے ان کے لیے رشتہ آیا, تو لڑکی والے ابا سے ملے, ابا نے کہا بھائی دیکھ لو. ابا کو بہت صاف گوئی کی عادت تھی, حالانکہ لڑکے میں کوئی خرابی نہیں تھی. ابا کہہ رہے دیکھ لو بھائی دیکھ لو, خود ہی وہ ڈر گئے. تو میں نے پھر بات کی, میں نے کہا اچھا آپ کے بچے میں کوئی خرابی نہیں, بس میں کلیئر بات کرنے والا آدمی ہوں بھائی, خود ہی پرکھو. میں نے کہا یہ تو اگلا ڈر گیا. تو ابا نادان دوست نکلے کہ نہیں نکلے بھائی؟ تو نادان دوست ہوئے نا. تو آپ بعض دفعہ دوست نہ, کچھ اسکالرز ہوتے ہیں مخلص ہوتے ہیں لیکن بصیرت نہیں ہے, علم میں کمال نہیں ہے, رسوخ نہیں ہے, کچھ ایسی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں کہ آپ کا فیوچر یہاں پہ تاریخ ہو جائے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو جو باتیں میں نے کہیں, اللہ ہم سب کو اس میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور جو حق باتیں ہو گئیں اللہ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. جی بیٹا, یہ بیٹا بچہ بہت دیر سے
جی
جی جی مش چہرہ سارا دن سیاہ رہتا ہے.
اگر ہم نے ایک بیٹا کو بہت اکرام نہیں کرایا تو کیا وہ
اس پہ بھی سزا ملے گی؟
ہمارا
ہاں ہاں یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ عرب کے ہاں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کا چہرہ سارا دن سیاہ رہتا ہے. کہنا اگر ہم بیٹے کے ساتھ بدسلوکی کریں تو کیا ایسے میں بھی ان کا چہرہ سیاہ رہے گا قیامت کے دن؟ ایسا ہی نا؟ ہاں تو رہے گا, بالکل رہے گا. وہ بیٹوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہیں ہوتا تھا نا بیٹا جو بیٹیوں کے ساتھ, اس لیے اللہ نے کہا, ورنہ اللہ کی نظر میں دونوں کے پر ظلم حرام. چلے جی آپ پوچھیں.
ہاں لیکن آپ نے جواب دیا, اس جواب کی صحیح سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کہا کہ جو انٹرسٹ ہم جو لون ہم لے رہے ہیں اس پر انٹرسٹ دے رہے ہیں اس پر کاروبار جائز ہے, وہ بات کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟
دیکھو سودی قرضہ لینا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, لعنتی عمل ہے, لیکن کسی نے قرضہ لے لیا گناہ تو کر لیا مگر اس قرضے سے جو چیزیں خریدے گا کاروبار چلائے گا وہ کاروبار حرام نہیں ہوگا. یہ ہے مسئلہ, کیونکہ وہ رقم حرام نہیں ہے, یہ عمل حرام ہے, عمل برا کیا. لیکن کسی نے سود لے کے کوئی کاروبار کیا, یعنی کسی کو قرضہ دیا تھا اور اس پہ انٹرسٹ لیا, اس نے اس انٹرسٹ کی رقم, کیونکہ وہ رقم ہی حرام ہے, اس رقم سے کوئی کاروبار کرے گا تو اس کاروبار کا پروفٹ بھی حرام ہوگا اور سود لینے کا گناہ بھی ہوگا. یعنی سود لینے میں دو گناہ ہے, ایک سود لینے کا گناہ اور ایک حرام کاروبار کا گناہ, اور سود دینے میں ایک گناہ ہے کہ سودی قرضہ کیوں لیا آپ نے. سمجھتے ہیں؟ یہ فرق ہے دونوں میں. جی
میرا تعلق
یو پی علی گڑھ سے ہے. جی 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 بس اسپیڈ مارے کیجیے. نہیں مشین کا ذریعہ حلال نہیں ہے. نہیں چھری چلاتے ہوئے تکبیر پڑھنا ضروری ہے, بٹن مشین کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہیں؟ ایک سوال ان سے پوچھ رہے تھے. جی
قوم کا جو مسئلہ ہے وہ کافی پاکستان انڈیا سے لڑکی جو آتے ہیں میں,
اگر میں سوال اسکپ کر دوں, مجھے پتا ہے آپ کیا پوچھ رہے ہیں نا, مجھے تو سنتا رہتا ہوں. دیکھو یہ جو موضوع کا مسئلہ ہے نا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسئلہ ثابت ہے وہ ان موضوع پہ ثابت ہے جو جوتوں کا آلٹرنیٹ ہوتے تھے, تو یہ والے موزے تھے ہی نہیں. جب تھے ہی نہیں تو آپ ان پہ فتویٰ کیسے لگا سکتے ہو؟ جوتوں کا آلٹرنیٹ ہوتے تھے, اس لیے چاروں اماموں نے, امام حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد میں کچھ نہ کچھ شرطیں لگائی ہیں تاکہ وہ جوتوں کا آلٹرنیٹ بن سکے. تو اس لیے چاروں ائمہ کے نزدیک کچھ نہ کچھ شرطیں ہیں. تو وجہ اس کی یہ کہ جو چیز تھی نہیں نبی, یہ جوتوں کا آلٹرنیٹ تھوڑی ہے جو عام سوکس ہم پہنتے ہیں, اس لیے ہماری نظر میں اس میں مسئلہ جائز نہیں. کوئی کر رہا ہو تو پھڈے بازی نہ کریں آپ, وہ اس کا ذاتی عمل ہے, اس کو کرنے دیں. کچھ کچھ نہ کچھ شرطیں ہر فقہ میں لگی ہوئی ہیں. ہاں جوتوں پہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں ہاں سفر جی جی رہ سکتا ہے, 24 گھنٹے مسا رہ سکتا ہے اس سفر میں, ہے تو 3 دن.
میرا نام محمد عدیل ہے.
نام نہ بتائیں بس اسپیڈ سے سوال پوچھیں نا, بہت سارے لوگ.
یہاں ایک اسکالر مجھے ملے تھے, میں نام نہیں لوں گا, انہوں نے ایسا بولا کہ اگر ہم ٹیکس بھر دیتے ہیں تو پھر ہمیں زکات دینا.
نہیں بالکل نہیں, زکات الگ چیز ہے, وہ دینی پڑے گی ٹیکس کے. سوال جلدی, میں جہاں اشارہ کروں صرف اسی کو اجازت ہے تاکہ پھڈا نہ ہو نا, ورنہ تو ادھر سے جہاں انگلی اٹھ جاؤں بس ادھر جائے. اس سے میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں نا, وہ میرا یوٹیوب پہ سن لیں. جی
اگر ہم کہتے ہیں کہ
डाउन पेमेंट के तौर पर आपके कॉन्ट्रैक्ट में 0% इंटरेस्ट लग जाएंगे, लेकिन इनिशियली आप सारा जो है ना वो पेमेंट जितनी भी सूद अगर वो 5 साल की आपने फाइनेंसिंग गाड़ी की कराई हुई है तो कहते हैं इनिशियली आप सारा देते हो आपके कॉन्ट्रैक्ट 0% तो ये वो सब डाउन पेमेंट की मद में आ जाएगा, तो क्या ये जायज है यदि वो सूद की उसमें
नहीं जो किस्तों में
किस्तों
हाँ तो उसी वक्त अगर तय हो जाए ना, किस्तों पे चीज हमेशा महंगी होती है, ये सूद नहीं है, लेकिन उसी वक्त तय कर दिया जाए कि ये पेमेंट पे मैं लूंगा और किस्त फिर किस्त लेट होने की सूरत में इजाफी नहीं हो,
7 साल
बस 7 साल हो 10 साल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इरशाद,
स्टेट एजेंट का जो काम होता है क्या वो हलाल है या नहीं?
हलाल है, रियल एस्टेट कमीशन एजेंट है, प्लॉट फाइल इधर उधर करने का कमीशन लेते, मॉर्गेज वगैरह जायज नहीं भाई। नहीं, सूदी कर्जा लेने में ताबुन करना भी जायज नहीं है। देखें रियल एस्टेट एजेंट अगर ये करता है ना कि आपने बैंक से लोन लिया, रियल एस्टेट एजेंट वो बैंक से जाके ले लेता है, अपने पैसे बैंक से लेता है, लेकिन दरख्वास्तें सारी आपकी दी हुई हैं, तो इसमें रियल जो एस्टेट एजेंट है उसको गुनाह नहीं मिलेगा। हाँ
लेकिन वो अरेंज कर देता है मॉर्गेज भी और सब
कुछ। नहीं वो अरेंज नहीं कर, शरण सही ठीक नहीं है ये, जल्दी पूछें भाई जल्दी।
गैर मुस्लिम लोग का इंतकाल हो गया, मफरत की दुआ करते?
नहीं मफरत की दुआ नहीं करते, बस ताजियत कर सकते हैं भाई, बहुत अफसोस हुआ कि इंतकाल हो गया, ना होता तो अच्छा था। हाँ बिल्कुल किया जाएगा, जो है जो मजफ्फर है वो अहले किताब है, उनमें जो एसीएस हो गए वो थोड़ी है। चलो भाई टाटा, अस्सलाम वालेकुम।